نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز خواتین و حضرات، آج کی مجلس ہماری اس سلسلے کی آج آخری مجلس ہے، کیونکہ حجاج کرام الحمدللہ اب جانے شروع ہو گئے، کافی حضرات چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے جس کی باری آئے گی وہ انشاءاللہ سفر حج پر روانہ ہوتے چلے جائیں گے. اس سے پہلے کی مجلسوں میں بھی الحمدللہ ہم نے حج، عمرہ اور زیارت مدینہ سے متعلق مکمل پروگرام کیا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ ان تینوں کو دہرانے کا ارادہ ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج کی تین قسمیں ہیں، حج افراد، تمتو اور قران. حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صرف حج کا احرام باندھے اور پھر حج کے بعد وہ احرام کھلے، عمرہ وغیرہ اس میں نہیں کرے گا آدمی. حج تمتو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہاں سے عمرے کا احرام باندھے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھل دے گا، حلال ہو جائے گا، احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر جب حج کا زمانہ آئے گا تو دوبارہ حج کی نیت کر کے، یعنی احرام دوبارہ باندھنا ہوگا حج کا، اور پھر حج کے لیے روانہ ہوگا. اس میں سہولت ہے کہ بہت زیادہ دن حالت احرام میں نہیں رہنا ہوتا، بلکہ یہاں سے جائیں گے تو عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر 8 دن حج کو دوبارہ حج کا احرام باندھنا ہوگا. اور تیسرا جو حج ہے وہ حج کی قسم ہے حج قران، جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہاں سے عمرہ اور حج دونوں کا ارادہ کرے، اور جانے کے بعد عمرہ کرے گا، عمرے سے فارغ ہو کر احرام نہیں کھولے گا. اس کے بعد پھر طواف قدوم کر لے، حج پر روانہ ہونے سے پہلے بھی کر سکتا ہے، طواف قدوم کر کے حج کی سعی کر لے. قران والے کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ حج کی سعی پہلے کر لے، باقی افراد اور تمتع والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ طواف زیارت کی بات کریں. لیکن جو حج قران کر رہے ہیں ان کے لیے افضل عمل یہ ہے کہ وہ حج کی سعی طواف زیارت سے پہلے کر لیں، اور اس کے بعد پھر وہ جب حج کا زمانہ آئے گا حج پر روانہ ہو جائیں. تو بہرحال یہ تین قسمیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں. ہمارے یہاں عموماً جو افراد حج کے لیے جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی یہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور وہاں جا کر عمرے سے فارغ ہونے کے بعد سر مڑا کے حلال ہو جاتے ہیں، اور پھر مکہ مکرمہ ہی میں رہتے ہیں. بعض لوگ مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، مدینے سے واپسی پر پھر باقیہ وقت جو ہے عمرہ کرنے کے بعد، یعنی ایک اور ان کو عمرہ مل جاتا ہے حج سے پہلے مدینہ منورہ سے، اور عمرے کے بعد پھر وہ دوبارہ حلال ہو جاتے ہیں. اور پھر جب حج کا زمانہ آتا ہے تو اس وقت پھر حج کا احرام باندھتے ہیں. تو انشاءاللہ حج تمتع سے متعلق میں کچھ باتیں عرض کروں گا، اس لیے کہ زیادہ تر افراد حج تمتع والے ہی ہوتے ہیں، اس لیے اس کا ہی بیان ہوگا. لیکن اس بیان سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ حج بدل کے بارے میں پوچھتے ہیں، حج بدل کیا ہے؟ دیکھیے، اصل حج بدل تو اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص جس پر حج فرض ہو گیا ہو لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکتا، سفر پر روانہ نہیں ہو سکتا. ادھر سے آ جائیے، ادھر چلی جائیے. اپنی بیماری کی وجہ سے وہ سفر پر نہیں جا سکتا تو وہ کسی کو اپنی طرف سے حج پر بھیجتا ہے. اصل تو یہ ہے حج بدل. یا اگر کوئی شخص اپنی زندگی ہی میں جس پر حج فرض ہو گیا لیکن حج نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا اپنی بیماری یا عذر کی بنا پر, تو ایسا شخص وصیت کرتا ہے کہ بھئی میں اگر مر بھی جاؤں تو میرے مال سے حج بدل کرا دیا جائے. تو جو لوگ کسی کے مال سے حج کر رہے ہیں ایسے شخص کی طرف سے جس پر حج فرض ہو گیا تھا اور اس نے باقاعدہ وصیت کی, تو اب اس کی طرف سے جو آدمی حج بدل کرتا ہے اسے حج بدل کہتے ہیں. اس کے لیے تو بہت سی شرائط ہیں, لیکن بعض لوگ جو حج کرتے ہیں وہ کسی نے انہیں کہا نہیں ہوتا لیکن کوئی آدمی خود ہی اپنے طور پہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والد کی طرف سے حج کر لوں, والدہ کی طرف سے کر لوں یا کسی اور عزیز کی طرف سے کر لوں, تو یہ حج بدل نہیں کہلاتا. یعنی اس کے لیے کوئی شرط نہیں. اس کے پھر مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ہی طرف سے حج کر لے اور کر کے سارا ثواب جو ہے وہ اپنے اس عزیز کو دے دے کہ اللہ جو کچھ میں نے حج کیا اس پر جو آپ نے جو ثواب عطا فرمایا کہ میرے فلاں عزیز کو دے دیجیے. ایک طریقہ تو یہ بھی. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اسی کے نام سے حج کرے تو اس میں احرام بھی جب باندھے تو اس کی طرف سے احرام باندھے اور اسی کی طرف سے پھر عمرے کا طواف کرے اگر حج تمتع کر رہا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ جو حج بدل کر رہے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ حج افراد کریں. تمتع بھی کر سکتے ہیں لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ جہاں وہ شخص رہتا ہے, مثلا کراچی کا رہنے والا ہے کوئی, تو کراچی سے حج افراد ہی کی نیت کر, بشرطے کہ وہ اس کے مال سے حج کر رہا ہو اور اس نے اس پر فرض تھا, اس نے اپنا مال بھی اس کے لیے مختص کیا اور وصیت بھی کی. لیکن ایک آدمی اپنی طرف سے اگر کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی شرط نہیں. اس کے لیے فقط اتنی سی بات ہے کہ جب احرام باندھے تو نیت کر لے کہ اللہ میں فلاں شخص کی طرف سے حج کی نیت کرتا ہوں, اسے قبول فرما لیجیے, آسان فرما لیجیے. اسی طرح جب قربانی کرے یا رمی کرے اس میں بھی نیت اس شخص کی طرف سے کر لے جس کی طرف سے وہ حج کر رہا ہے کہ فلاں شخص کی طرف سے میں رمی کر رہا ہوں, فلاں شخص کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں, فلاں شخص کی طرف سے حج طواف زیارت کر رہا ہوں, اس کا نام ہے. تو اس طرح سے اس کی طرف سے حج, یہ حج استحسانن ہوگا. امید ہے کہ انشاءاللہ جب ہم کسی کی طرف سے کریں گے اللہ رب العزت اس کو قبول بھی فرمائیں گے اور اس کا اجر ثواب بھی اسے ادا فرما دیں گے. جو لوگ یہاں سے روانہ ہوں گے اپنے وقت مقررہ پر آنے, جب وقت مقررہ آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ بہتر ہے کہ غسل کر لیں. غسل نہ کرے کوئی شخص صرف وضو کرنا چاہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر مرد حضرات دو چادریں پہن لیں گے, یعنی ایک باندھیں گے نیچے اور ایک اوپر اوڑھ لیں گے. یہ حج کا احرام کہلاتا ہے, لیکن اس کے پہنتے ہی آدمی حالت احرام میں نہیں آتا, بلکہ جب تک نیت اور تلبیہ نہیں پڑے گا اس وقت تک وہ محرم نہیں بنے گا. اس لیے ایک چادر نیچے باندھ لیں, ایک چادر اوپر باندھ لیں, اس کے بعد پھر دو رکعت نفل پڑھ لیجیے. نفل پڑھنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ نفل ایئرپورٹ پر ہی پڑھ رہے ہیں تو بھی نیت ابھی نہ کریں, جب جہاز میں بیٹھ جائیں دو ڈھائی گھنٹے کی پرواز ہو جائے اس کے بعد پھر نیت کر لیجیے. اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ خدا نہ کرے بعض دفعہ پرواز جو ہے کینسل ہو گئی یا اس کے اڑنے میں تاخیر ہے یا آج نہیں جا رہے کل جائے گی, تو اگر پہلے سے آدمی نے نیت کر لی اب یہ ہوگا کہ وہ پھر حالت احرام میں اس کو رہنا پڑے گا. بعض اوقات جو ہے وہ شرائط کی پابندی نہیں کر پاتا آدمی, اتنا لمبا احرام باندھنے میں پریشانی ہو جاتی ہے, تو اس لیے اس وقت نیت نہ کرے بلکہ جب جہاز میں بیٹھ جائے, جہاز دو ڈھائی گھنٹے کی پرواز کر جائے پھر اس کے بعد نیت کرے کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, اسے قبول فرما لیجیے, آسان فرما لیجیے. اور تین مرتبہ تلبیہ پڑھ لیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب آپ کا کام یہ ہے کہ کچھ کچھ دیر بعد تلبیہ پڑھتے رہیں, اور جب بھی پڑھیں کم از کم 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں. جہاز نیچے کی طرف ہو, اوپر کی طرف اڑے, دائیں طرف مڑے, بائیں طرف جائے, یا آپ خود چل رہے ہیں مکہ پہنچنے کے بعد دائیں بائیں اوپر نیچے کہیں جا رہے ہیں, تو ہر تبدیلی کے وقت جو ہے وہ تلبیہ پڑھنا چاہیے. گویا حاجی کا ترانہ ہے یہ, اور قدم قدم پر اس کو ہمیں اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے. یہ ایک حاضری اپنی لگوانی ہے. لبیک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. اور پھر مسجد حرام میں جب تشریف لائیں, سب سے پہلے تو مکہ مکرمہ پہنچیں گے انشاءاللہ, اپنا سامان اپنی جگہ پر رکھ دیں. سامان رکھنے کے بعد اگر جی چاہتا ہے آرام کا تو آرام کر لیں, اور نیت یہ ہے کہ فوراً عمرہ کرنے کا ارادہ ہے تو فوراً عمرے کے لیے بھی آ سکتے ہیں, تو اس کے لیے مسجد حرام آنا ہوگا. اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آدمی جب نیت کر لیتا ہے تو کچھ شرائط ایسی ہیں جو اس پر لاگو ہو جاتی ہیں. مثلا مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے, عورتوں کے لیے تو قید نہیں, اس لیے کہ وہ تو سلا ہوا کپڑا ان کا لباس ہے, وہی ان کا احرام بھی ہے. لیکن مردوں کے لیے یہ قید ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہ پہنے, اور سلے سے مراد یہ ہے کہ جسم کی حیات پر سلا ہوا نہ ہو. جیسے یاستین ہے, یہ جسم کی حیات پر سلا ہوا ہے, اس قسم کا سلا ہوا کپڑا نہ ہو. بعض چادریں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی کنی جو ہے وہ موڑ کر سلی ہوئی ہوتی ہے, اس سے کوئی حرج کی بات نہیں, کیونکہ وہ جسم کی حیات پر سلی ہوئی نہیں ہے. بلکہ بعض نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی احرام میں کوئی جیب وغیرہ بھی لگا لے تو بھی کوئی حرج نہیں, یعنی اس میں بھی اس گنجائش ہے اس کی بھی. لیکن جسم کے حیات پر سلا ہوا کوئی لباس نہ پہنے, مثلا بنیان, کوئی جانگیا وغیرہ, نیچے انڈر ویئر وغیرہ, کیونکہ وہ جسم کے حیات پر سلے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے ان کا پہننا صحیح نہیں. اسی طرح خوشبو کا استعمال نہ کریں, بال وغیرہ نہ توڑیں, خوشبودار صابن استعمال نہ کریں. اسی طرح مچھر کجو وغیرہ اس کو مارنے سے احتراز کریں, شہوت کی باتیں کرنے سے احتراز کریں. یہ ساری باتیں حالت احرام میں ممنوع ہیں, تو اس لیے یہ تو پابندیاں ہوتی ہیں. بہرحال جب حج عمرے کے لیے آپ آئیں گے, مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت داہنا پیر اندر رکھی, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک, یہ دعا پڑھ لیں مسجد میں داخل ہونے کی. مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور پھر بائیں پاؤں اندر رکھیں, اور اس کے بعد پھر نیت کر لیں اعتکاف کی کہ اللہ جب تک میں مسجد حرام میں ہوں حالت اعتکاف. اس سے انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. اس کے بعد پھر آپ حرم شریف میں اندر جائیں گے مسجد حرام میں, تو آپ کو سامنے بیت اللہ نظر جب پڑے تو راستے سے تھوڑا سا ہٹ کر تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اس پورے سفر میں جو سب سے بڑے اہتمام کی چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے قول و فعل سے, عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے, اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. کیونکہ یہی مواقع ہوتے ہیں جب آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑنا شروع کر دیتا ہے. زمزم کے وقت پانی کے حصول میں آدمی لڑ رہا ہے, ہوٹل پہ گئے کھانا کھانے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں روٹی لینے کے لیے لڑ رہا ہے, دسترخوان پر لڑ رہا ہے, اپنے گروپ میں کھانا لینے گئے وہاں لڑائی ہو رہی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا یہ جو ہے وہ اس سفر کے منافی ہے بالکل. ویسے تو یہ ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے, لیکن خاص اس حال میں کہ ہم حج کے سفر میں ہوں اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایثار سے کام نہ لیں, بلکہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے نفس کو آگے رکھے, یہ مناسب نہیں, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. تو راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو کر دعا مانگیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جامع ترین دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم آپ سے دنیا کی بھی اچھائیاں مانگتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما اور آخرت بھی اچھی عطا فرما, وقنا عذاب النار اور دوزخ سے ہمیں بچا لی. اسی طریقے سے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب, یہ بھی جامع دعا ہے. اس میں آدمی اپنے لیے نماز پر قائم رہنے کی دعا, اپنی اولاد کے لیے دعا, والدین کی مغفرت کے لیے دعا, تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا, یعنی اس میں یہ بھی جامع دعا ہے. اسی طرح اور بھی جو دعائیں آپ کے ذہن میں ہوں تو مانگتے رہیے, جتنی چاہے دعا مانگیے. قبولیت دعا کا یہ وقت ہے, اور جب دعا سے فارغ ہو جائیں تو اب تلبیہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھیے, اور بیت اللہ کے قریب جب آپ پہنچ جائیں گے, حجر اسود, یہ جو یہ بیت اللہ اس کو کہتے ہیں, یہ جو غلاف کعبہ جس پر ڈلا ہوا ہے کالے رنگ کا، یہ بیت اللہ کہلاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سب مسجد حرام. تو یہاں اس کی سیدھ میں آنے سے پہلے تین کام کر لیجیے. ایک تو یہ کہ تلبیہ پڑھنا بند کر دیجیے. اب تک ہم تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ تلبیہ پڑھنا یہاں پر بند کر دیجیے. دوسرا کام یہ کیجئے کہ اپنے کاندھے کو کھول لیجیے، استباع جس کو کہتے ہیں، کہ احرام کی جو چادر ہے وہ بغل کے نیچے سے نکال کر دائیں اور اپنے بائیں کاندھے پر ڈالیے، تو یہ کاندھا آپ کو کھل جائے. اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ نیت کر لیجیے. نیت کیا کرنی ہے؟ اے اللہ میں عمرے کی طواف کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول فرما لیجیے، آسان فرما. بس اب اس کے بعد آپ حجر اسود کی بالکل سیدھ میں آ جائیے، اور یہ بالکل اس طرح سے ہوگا جیسے یہ حجر اسود نظر آ رہا ہے آپ کو ماڈل میں، اور بالکل پیچھے آپ ستون دیکھ رہے ہیں. اس ستون اور حجر اسود کے بیچ میں اپنے آپ کو کر لیجیے، یعنی پیٹھ کے پیچھے یہ ستون ہو جہاں پر ہرے رنگ کی لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں پر، اور سامنے آپ کے حجر اسود ہو. جب آپ یہ محسوس کریں کہ اس کے بالکل بیچ میں آ گئے، تو یہاں پر بھی تین کام کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ استقبال حجر اسود، یعنی بالکل حجر اسود کے سامنے اپنا سینہ کر دیا. اس کے بعد پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے اوپر اٹھائیے جیسے نماز میں اللہ اکبر کہنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہیں، ہاتھ چھوڑ دیں. اور تیسرا کام یہ کہ حجر اسود کا اشارہ استلام کر لیجیے. اصل تو یہ تھا کہ ہم اس کو چومتے، لیکن چونکہ حالت احرام میں ہیں، خوشبو لگی بھی ہوگی، اس لیے اس خوشبو کی وجہ سے ہم چومیں گے نہیں فی الحال، اور رش کی وجہ سے ہی بعض اوقات نہیں چومتا آدمی، تو اشارہ استلام کریں گے اس کی جگہ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض مرتبہ طواف کیا تو کبھی آپ نے پیدل کیا، کبھی سواری پر کیا، تو بعض اوقات آپ سواری پر ہوتے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی، اس چھڑی کو آپ نے حجر اسود سے لگایا اور اس چھڑی کو چوم لیا. اسی طریقے سے ہم بھی اشارہ استلام کریں گے دور سے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہتھیلیوں کو چوم لیں بس. اور اس کے بعد پھر حجر اسود سے اپنا چہرہ یعنی بالکل ٹرن لیں گے، جس طرح فوجی ٹرن لیتے ہیں. بیت اللہ ہمارے بائیں طرف رہے گا جیسے کہ میرے بائیں طرف ہے ابھی، اور پھر ہم نے یہاں سے طواف شروع کرنا ہے. پہلے تین چکروں میں رمل کریں گے. رمل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کاندھوں کو ہلا کر سینے کو تھوڑا باہر نکال کر پہلوانوں کی طرح، جس طرح پہلوان جو ہے اکھاڑے میں چلتا ہے، اس طرح سے ہم چلیں گے پہلے تین چکروں میں. اور ہر چکر میں آ کر حجر اسود کی طرف اشارہ استلام کریں گے. اس کی دو صورتیں ہیں، جیسا کہ میں انشاءاللہ بھی اس سے فارغ ہو کے آپ کو بتاؤں گا کہ دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ بالکل حجر اسود کی طرف منہ کر لیجیے، اور ایک یہ ہے کہ منہ اپنا ایسے ہی رکھیے، صرف ہاتھ سے اشارہ ایسے کر لیجیے. اگر اجتہام کی وجہ سے، ہجوم کی وجہ سے پہلے تین چکروں میں رمل نہ کر سکیں تو پھر ساقط ہو جائے گا یہ، یعنی پھر کرنا ضروری نہیں. اگر ہجوم اتنا ہے کہ رمل کرنا ممکن ہی نہیں تو پھر چھوڑ دیجیے. اور اگر کوئی شخص بھول گیا، تین چکروں کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ میں نے پہلے تین چکروں میں رمل تو کیا نہیں، تو اب باقی چار چکروں میں رمل نہیں کرنا. اس لیے کہ جس طرح پہلے تین چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، بعد کے چار چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے. جب سات چکر پورے ہو جائیں تو آٹھ مرتبہ ہم اشارہ کر چکے ہوں گے. پہلی مرتبہ اشارہ کیا تھا، پھر ہر چکر میں کیا تو سات چکر وہ ہو گئے، سات اور ایک آٹھ ہو گئے. اس کے بعد اب آپ ملتزم پر آ جائیے. ملتزم یہ حصہ ہے باب کعبہ اور یہ اس کا کونا جہاں حجر اسود ہے، اس کے درمیان کی جو دیوار ہے یہ ملتزم ہے. اس کی سیدھ میں کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، اور پی اگر یہاں جگہ نہیں ہے کیونکہ حالت احرام میں ہوں گے تو یہاں لپٹنا چپٹنا بھی نہیں ہے. یہ سب خوشبو لوگ لگاتے ہیں یہاں پر، اس لیے فی الحال اس سے نہ لپٹیے چپٹیے، لیکن دور کھڑے ہو کر ملتزم پر دعا مانگ لیجیے. دعا کے بعد دو رکعت واجب الطواف پڑھ لیجیے اور پھر صحیح کے لیے جائیں گے. لیکن ان سب سے پہلے سمجھ لیجیے کہ جیسے ہی طواف سے فارغ ہوں اپنے کاندھے کو دوبارہ ڈھانپ لیجیے، وہ جو چادر ہم نے بغل کے نیچے سے نکالی تھی اس کو دوبارہ اوپر کاندھے سے لے لیجیے، کیونکہ یہ استباء کا جو عمل ہے کاندھا کھلا رکھنا، یہ صرف حالت طواف میں ہے، حالت طواف میں، اس کے علاوہ کہیں پر بھی اس کاندھے کو نہیں کھولنا. بعض لوگ اپنے گھر سے چلتے ہیں تو یہ کاندھا کھول دیتے ہیں، پھر مینا میں جائیں تو کھلا رہتا ہے، عرفات میں جائیں تو کھلا رہتا ہے، صحیح کریں تو کھلا رہتا ہے، اور ہر ہر مقام پر وہ اس کاندھے کو کھلا رکھتے ہیں، لیکن یہ سنت طریقہ نہیں ہے. سنت طریقہ صرف یہ ہے کہ حالت طواف میں اپنے کاندھے کو کھولیے اور باقی پھر اپنے اوپر اس کو ڈھانک لیجیے. تو بہرحال ڈھانپنے کے بعد ملتزم پر دعا، دعا سے فارغ ہو کر واجب الطواف دو نفلیں، اس کے بعد پھر زمزم پی لیں اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے، اور پھر آپ سعی کے لیے چل پڑیں. اور اس کے لیے سعی پر جانے سے پہلے اشارہ استلام کرنا مت بھولیے، نبی مرتبہ نبی مرتبہ اشارہ استلام کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر باللہ الحمد، اور کہیں کہ اب سعی کے لیے ہم روانہ ہو جائیں گے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، علامت میں سے ہیں دین کی بھی. اس لیے یہاں پر یہ حج کے واجبات، عمرے کے واجبات میں سے ہے. تو صفا سے ہم سعی شروع کریں گے، مروہ پر جا کے ختم کریں گے. یہاں پہلے تو آپ ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں اوپر جا کے، بالکل اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے بیت اللہ نظر آ رہا ہو بس وہاں پر کھڑے ہو کر دعا مانگ لیجیے. وہاں آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ اشارے کرتے ہیں اس طرح بیت اللہ کی طرف، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ دعا میں جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھا کر آپ بھی دعا مانگ لیجیے. جو یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت. پھر اس کے بعد نیت کر لیجیے کہ اللہ میں عمرے کی سعی کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے قبول فرما لیجیے، آسان فرما دیجیے. اب آپ صفا سے چلنا شروع کیجیے، جو اپنی رفتار ہے آپ کی چال ہے اس چال پر. جب تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو دو سب ستون نظر آئیں گے، جہاں سے سب ستون شروع ہو رہا ہو اس سے چھ ہاتھ پہلے سے جس طرح جھپٹ کر ہم بڑھتے ہیں کسی طرف، اس طرح جھپٹ کر آگے کو چلیں گے، دوڑیں گے. یہ دوڑنا جو ہے وہ جو عام رفتار چل رہے تھے اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا، لیکن ایسا دوڑنا نہ ہو جیسا کہ وہاں بعض لوگ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ریسٹ کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں. کھیل کود کے طور پہ نہ ہو، بلکہ عبادت سمجھ کر اس کو ہم نے انجام دینا ہے. اور طریقہ یہ ہوگا کہ جس طرح جھپٹ کر تھوڑا سا ہم بڑھیں گے، اور پھر میں انشاءاللہ وہ عمل بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا. تو اس طرح سے اور اس دوران پڑھیں گے رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم، ادھر لے آؤ، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم. یہ دعا ہم دوڑتے ہوئے پڑھنا یہ مسنون ہے. اور اس کے بعد جب سب ستون ایک اور آئے گا اس کے بعد چھ ہاتھ تک دوڑ کر ختم ہو جائے، یعنی چھ ہاتھ پہلے سٹارٹ لیں گے اور چھ ہاتھ بعد ختم کر دیں، پھر اپنی رفتار سے چلتے رہیے. یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں ہے، عورتیں اپنی رفتار سے چلیں. البتہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم اگلے ستون پر پہنچ جائیں اپنی رفتار تھوڑی سی آہستہ کر دیں، تاکہ جو خواتین ہماری پیچھے آ رہی ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کے مل جائیں، پھر ہم ساتھ لے کے انہیں آگے بڑھیں. اسی طرح دوران طواف بھی عورتوں کے لیے رمل نہیں ہے، عورتیں رمل نہیں کریں گی، یعنی اکڑ کر چلنا اور کاندھوں کو ہلا ہلا کے چلنا صرف مردوں کے لیے، عورتیں اپنی رفتار سے اپنی چال جیسی ہے اس طریقے سے چلیں گی. اور پھر اس کے بعد ہم مروہ پہ پہنچیں گے تو ایک چکر ہو جائے گا، مروہ سے صفا پہ آئیں گے دوسرا چکر ہو جائے گا. یہاں آنا اور جانا ایک چکر نہیں کہلاتا، بلکہ ایک طرف سے شروع ہو کے دوسری طرف پہنچیں گے تو ایک چکر ہو گیا، اور دوسری طرف سے شروع ہوں گے صفا پہ پہنچیں گے تو دوسرا چکر ہو گیا. اس طرح سے ساتواں چکر مروہ پر ہو جائے گا. تو یہ سات چکر ہم نے لگانے ہیں. جب سات چکر پورے ہو جائیں ہر چکر پر کھڑے ہو کر صفا مروہ پر دعا کیجیے، اور راستے میں بھی دعائیں کرتے رہیے. جو بھی دعا آتی ہو بہتر ہے کہ اپنی زبان میں دعا کریں، تاکہ ہم جو کچھ مانگ رہے ہوں اللہ رب العزت سے وہ ہمیں معلوم بھی ہو، بعض اوقات عربی زبان چونکہ ہماری زبان نہیں ہے مادری، ہمیں اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا، اگر آتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم یہاں سے کچھ دعائیں یاد کر کے جائیں اور عربی میں مانگیں، اس لیے کہ وہ پیٹنٹ چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے ہیں، یقیناً اس کی تاثیر کچھ اور ہوگی، ہماری زبان کی تاثیر اور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا اس کی تاثیر یقیناً بہت بہتر ہے، اس لیے بہتر تو یہ ہے، لیکن اگر نہیں یاد تو اردو زبان میں آپ دعا مانگتے رہیے اور مروہ پر جا کر آخری چکر ختم ہو جائے گی. اب بہتر یہ ہے کہ مطاف جہاں طواف ہوتا ہے وہاں پر آ کر دو رگا شکرانے کے پڑھ لیجئے، اگر سے یہ فرض اور واجب نہیں ہے لیکن شکرانے کے طور پر پڑھ لینا افضل، اور پھر اس کے بعد جا کے مرد حضرات اپنے سر کے بال منڈوا دیں، اور خواتین کے بال ان کا محرم خود ہی جو ہے وہ ایک پوروے سے کچھ زائد بال سارے سر کو ایک جگہ جمع کر کے بال، یعنی چوتھائی سر کے بال تقریباً کٹنے چاہیے، تو وہ اتنے بال کاٹ دے ایک پوروے سے تھوڑے سے زیادہ. اس طرح سے احرام یہ طواف مکمل، عمرہ مکمل ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ عمرے میں دو فرض ہیں دو واجب، نیت ما تلبیہ یہ فرض ہے، نیت ما تلبیہ یہ فرض ہے، اور اسی طرح سے بیت اللہ کا طواف کرنا یہ بھی فرض ہے. سعی یہ واجب ہے، سر کے بال منڈا دینا یا چھوٹے کرا لینا یہ بھی واجب ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اگر قصر اس صورت میں ہوگا، چھوٹے بال اس صورت میں ہوں گے کہ جب بال بڑے بڑے ہوں، اگر کسی کے بال ایک پوروے یا اس سے چھوٹے ہیں تو پھر سارے بال حلق ہی کرانے ہوں گے، کٹانے ہوں گے. تو بہرحال یہ عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا، اس کے بعد آپ غسل کر لیجئے، کپڑے پہن لیجئے، اگر حج تک وہیں رہنا ہے مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو عمرہ کرنا چاہیں تو عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف کرنا چاہیں تو طواف کرتے رہیے، نماز فرض کی پابندی کیجئے. اس کے بعد جب حج کے دن آئیں تو آٹھ ذی الحج کو دوبارہ احرام ہم نے اسی طریقے سے باندھنا جیسے کہ عمرے کا باندھا تھا، اور اس کے لیے ہمیں کہیں میقات پر نہیں جانا، مکے سے باہر نہیں جانا، بلکہ اپنے ہوٹل میں اپنی عمارت میں قیام گاہ پر ہی ہم نے نہا کر یا وضو کر کے جو احرام کی چادریں پہن لینی ہیں، اور خواتین جو اپنا لباس ہے اسی میں وہ دو رکعت نفل پڑھ لیجئے. اس کے بعد نیت کر لیجئے حج کی کہ اللہ میں حج کا احرام باندھتی ہوں، اسے قبول فرما لیجیے، آسان فرما دیجیے، اور اس کے بعد ہم مینا چلے جائیں گے. اس میں یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی چاہے کہ میں حج کی سعی پہلے کر لوں تو اسے چاہیے پہلے حج کا احرام باندھ لے، یعنی نیت کر لے، محرم بن جائے، اس کے بعد پھر حرم شریف میں آ جائے، آ کر پہلے ایک نفلی طواف کر لے، نفلی طواف کے بعد حج کی سعی کر لے، تو طواف زیارت کے بعد پھر سعی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی شخص یعنی حج تمتع بھی اگر کر رہا ہے اور وہ یہ چاہے کہ میں حج کی سعی جو ہے وہ پہلے کر لوں طواف زیارت سے، تو جائز ہے، ناجائز نہیں، کر سکتا ہے. تو ہم پہلے ایک نفلی طواف کریں گے، اس کے بعد حج کی سعی کر لیں گے، اس میں یہ نیت کر لے کہ میں حج کی سعی کر رہا ہوں بس. پھر آپ مینا چلے جائیے، مینا میں ظہر عصر مغرب عشاء یہ چار نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں آٹھ دن حج کو. اور ایک بات اور یاد رکھیے، اگر کوئی شخص آٹھ کو نہیں سات کو کرنا چاہے تو سات کو بھی حج کی صحیح کر سکتا ہے، یعنی حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی آدمی چاہے تو اس کے لیے بہرحال حج کا احرام تو لازمی باندھنا ہوگا، سات تاریخی کو باندھنا ہوگا، اور باندھنے کے بعد ایک نفلی طواف کر کے حج کی صحیح کر لیجیے. آٹھ تاریخ کو مینا روانہ ہو جائیں گے، اور آٹھ کو ہم نے چار نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء، یہ نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے. نمازوں میں فارغ ہو کر زیادہ تر اوقات ذکر و اذکار میں لگائیے، قرآن مجید کی تلاوت، مناسک کے حج کو سیکھنا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہاں پر زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا، یہ کام کیجیے. نو ذی الحج کو فجر کی نماز بھی ہم مینا ہی میں پڑھیں گے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد پھر عرفات کے لیے چلیں گے. یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے. اس سے پہلے کہ میں اس رکن کو بیان کروں، یہ بات سمجھ لیجئے کہ دو رکن سب سے بڑے ہیں حج کے، ایک عرفات میں قیام وقوف عرفہ اور دوسرا طواف زیارت. مینا اور عرفات میں اور دوبارہ پھر جب آئے کہ مزدلفہ میں ٹھہریں گے اور پھر ہم مینا میں ٹھہریں گے, ان تمام ایام میں ہر حاجی کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ مسافر ہے یا مقیم ہے. اگر مسافر ہے تو سفر والی نماز پڑھیں گے, اگر مقیم ہے تو پوری نمازیں پڑھی جائیں گی. پوری پور پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ جو رکعت جو چار رکعتیں ہیں وہ چار ہی پڑھی جائیں گی, اور جو دو ہیں وہ دو ہے دو ہی پڑھی جاتی ہیں, تین والی تین پڑھی جاتی ہیں. تو یہ ہمیں پہلے سے دیکھ لینا ہوگا, جب ہم حج کا احرام باندھ کر آ رہے ہوں گے تو ہم یہ دیکھ لیں گے کہ ہم مسافر ہیں یا مقیم. اگر مقیم ہیں تو قیام والی نماز, اگر مسافر ہیں تو سفر والی نماز. بہرحال طلوع آفتاب کے بعد وقوف عرفہ کے لیے ہم عرفات کے میدان جائیں گے, وہاں پر اپنی اپنی قیام گاہ پر جب پہنچ جائیں گے, اپنا سامان تو ہمارے پاس مختصر سا ہوگا لیکن اپنی قیام گاہ جہاں بھی ہوگی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر ملک کے حاجیوں کو الگ خیمے ملتے ہیں, چونکہ یہاں رات تو گزارنی نہیں ہوتی اس لیے یہ ایک پنڈال کی شکل میں ہوتے ہیں بڑی بڑی, یعنی اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جس میں 50-50 100-100 حاجی ایک ساتھ رہ سکتے ہوں. یہ سمجھ لیجیے قناتیں لگا کے اوپر سے شامیانے لگا دیتے ہیں کہ بس یہاں پر جو ہے آپ نے دن گزارنا ہے مغرب تک, اس کے بعد یہاں سے روانہ ہو جانا ہے, اس لیے لائٹ وائٹ کا بھی خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا. تو یہ میں نے اس لیے بات کہی کہ چونکہ ہمارے ملک کے جو حاجی ہوں گے پاکستان کے, ان کی جو رہائش گاہ ہوگی وہ ایک ہی علاقے میں ہوگی, اور وہاں سے مسجد نمرہ کافی دور ہوتی ہے, اس لیے مسجد نمرہ میں آنے کی کوشش مت کریں بلکہ اپنے اپنے خیموں میں ہی ظہر عصر مغرب تو یہاں پڑھی جائے گی, ظہر عصر کی نماز اپنے اپنے وقتوں میں پڑھ لیجیے. اس لیے کہ یہاں جو امام نماز پڑھانے والا ہوتا ہے اپنے خیموں میں, تو وہ ان شرائط پر پورا نہیں اترتا جس کے پیچھے ظہر اور عصر اکٹھی پڑی جاتی. مسجد نمرہ میں جو امام صاحب ہوتے ہیں چونکہ وہ بادشاہ کے نائب ہوتے ہیں, اس لیے وہاں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر ظہر عصر کی نماز ہم اکٹھی وہاں پڑھتے ہیں. لیکن چونکہ عام مشورہ یہ دیا جاتا ہے اور وہ ہماری بہتری کے لیے ہے کہ ہم وہاں سے اپنے خیموں سے نکل کر یہاں نہ آئیں بلکہ اپنے خیموں ہی میں نماز پڑھ لیں, وہاں سے ایک تو دور بہت ہے یہ اور دوسرا یہ کہ یہ مسجد میں جگہ تو ہوتی ہی نہیں. گزشتہ سے پیوستہ سال بلکہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے جب جانا ہوا تھا تو بالکل یعنی مسجد نمرہ کے گیٹ پر تھے ہم, ایک صاحب اور بھی تھے ہمارے ساتھ بلکہ دو تین ساتھی تھے, لیکن ہم مسجد نمرہ کے گیٹ پر ہونے کے باوجود ظہر عصر کی نماز پڑھ نہیں سکے تھے, یعنی رک ہی نہیں سکتے تھے, وہاں رش اتنا تھا, جمع غفیر تھا, اتنے دھکے آ رہے تھے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. اس لیے بہتر مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنے خیموں میں نماز پڑھیے, اور جب آپ اپنے خیموں میں پڑھیں گے تو ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیجیے اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھ لیجیے, باقی سارے وقت جو ہے وقوف عرفہ ہے, یعنی کھڑے ہو کر دعا میں مشغول ہو جائیے. اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے ظہر کے بعد عصر کے بعد مغرب تک وقت خوب دعا میں مشغول ہو جائیے, بہت قیمتی وقت ہے اور یہ اہم ترین رکن ہے. اگر کوئی شخص خدا نہ کرے عرفات کے میدان میں آیا ہی نہیں تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا. اور یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو شخص زوال سے پہلے یا زوال کے بعد عرفات پہنچ گیا تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ مغرب سے پہلے یہاں سے نہ نکلے, مغرب تک میدان عرفات ہی میں رہے گا. جب سورج غروب ہو جائے تو یہاں مغرب اور عشاء کی نماز نہیں پڑھنی بلکہ یہاں سے ہم نے مزدلفے کا سفر کرنا ہے اور مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی وہاں پڑھنی ہے. اگر کوئی آدمی عشاء سے پہلے وہاں پہنچ جائے مزدلفہ میں تب بھی مغرب کے وقت میں نماز نہیں پڑھنی, جب مغرب کا وقت ختم ہو جائے عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو پہلے اذان دیں گے اور پھر اقامت کہی جائے گی, پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے, ایک اذان اور ایک اقامت, پھر جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو مغرب کی 2 سنتیں پڑھ لیجئے, پھر 2 سنت عشاء کی اور 3 وتر, اور اس کے بعد پھر آپ یعنی یہ مزدلفہ کے اندر. تو ہم لوگ عرفات سے انشاءاللہ مغرب کے سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کے لیے چلیں گے اور وہاں جا کر انشاءاللہ مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھیں گے. پھر وہیں سے ہم نے جمرات کو رمی کرنے کے لیے کنکریاں بھی لینی ہیں, تو ہر حاجی تقریباً 70 کنکریاں لے لیں. پہلے دن ایک شیطان کو رمی کی جاتی ہے, تو اس کے لیے 7 کنکریاں چاہیے. دوسرے دن تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہوتی ہے تو 21 کنکری چاہیے. تیسرے دن بھی 21 کنکریاں چاہیے تو 21 دنی 42 اور 7 49 ہوگی. 49 کنکریاں تو یقینی طور پہ چاہیے ہوتی ہیں ہر حاجی کو. بعض اوقات کنکریاں ادھر ادھر گر بھی جاتی ہیں, اس لیے احتیاطاً زیادہ لے لینی چاہیے. اور 70 کا اس لیے عدد کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ممکن ہے چوتھے دن بھی رک جائے, 13 ذی الحج کو رات کو اگر رک گیا وہیں پر قیام کیا, تو اب 13 ذی الحج کی رمی کرنا بھی واجب ہو جائے گی. تو پھر ہمیں 21 کنکریاں مزید چاہیے ہوتی ہیں. تو 49 اور 21 70 ہو گئی تقریباً. احتیاطاً 70 کنکریاں لے لیں, پھر چاہے آپ 49 کنکریاں باندھ کر مکے کو روانہ ہو جائیں. تو یہاں سے ہم نے کنکریاں بھی اکٹھی کرنی ہے, اس کے لیے ایک چھوٹی سی تھیلی اپنے پاس رکھ لیں اور ان کنکریوں کو تھیلی میں ڈال دیجیے, سنبھال کر رکھ لیں. اور یہ کنکری ایسی ہونی چاہیے جیسے کابلی چنا ہوتا, اتنی موٹی, یا پھر کھجور کی گٹھلی کے برابر, بڑے بڑے پتھر نہ ہوں, یعنی کسی کو لگے تو ایسا نہ ہو کہ سر پھٹ جائے اسے, بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہونے چاہیے. اور بس یہ اپنے بھر کے دو انگلیوں کے درمیان وہ پتھر آ جائے, بس یہ سنبھال کر رکھ لیجیے. رات مزدلفہ میں ہم نے گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو خوب عبادت کیجیے, اللہ کا ذکر کیجیے, اور تھکاوٹ ہو تو تھوڑا بہت آرام کر لیجیے. اور پھر اس کے بعد صبح صادق جب ہو جائے, یعنی فجر کا وقت شروع ہو جائے, تو اذان فجر ہوگی, پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ کریں گے. عرفات میں وقوف عرفہ تھا اور یہاں وقوف مزدلفہ ہے, یہ واجب ہے. یعنی فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر جتنی دیر اللہ تعالیٰ سے سورج کے نکلنے تک دعا مانگنے مشغول ہو جائیں. جب سورج نکلنے کے قریب ہو تو ہمیں چاہیے کہ مینا کی طرف چل پڑیں, اور جب سورج طلوع ہو جائے تو ہم مینا میں داخل ہو جائیں. تو یہ 10 تاریخ ہو گئی. آج 10 تاریخ میں بہت سارے کام کرنے کے ہیں. سب سے پہلے تو ہم کوشش کریں کہ رمی کر لیں. ایک ہی جمرے کی رمی ہوگی, جمرۃ العقبہ, مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے بالکل آخری, اس کی ہم رمی کریں گے. بس صرف ایک ہی شیطان کی رمی ہوگی آج, اس کے بعد واپس آ جائیں. اور رمی کے بعد رکیے نہیں وہاں پر دعا کے لیے, تینوں دن جمرۃ العقبہ کی رمی کے بعد دعا کے لیے نہیں رکنا, واپس آ جائیں گے. تو پہلے دن 10 تاریخ کو جب ہم رمی کر لیں تو رمی شروع کرتے ہی تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے. عمرے کا تلبیہ کہاں بند کریں گے؟ جب طواف شروع کریں گے. اور حج کا تلبیہ کہاں بند کریں گے؟ جب رمی شروع کریں گے. رمی شروع کرتے ہی ہم تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے. اس کے بعد رمی کر لیجئے, 7 کنکر پھینکیے, اس کو جو علامت ہے اس کو ماریے, اور پھر اپنے خیمے میں آ جائیے یا پھر منا میں قربانی کے لیے تشریف لے جائیں. قربانی سے فارغ ہو کر اپنے سر کے بال منڈا دیجیے. لیجیے حج کی پابندیاں ختم ہو گئیں, ایک پابندی بس رہ جائے گی جو میاں بیوی کے تعلق سے متعلق ہوتی ہے, باقی ساری پابندیاں ختم. خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں, صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں, سلا ہوا کپڑا بھی آپ پہن لیں گے, یعنی اپنا لباس پہن لیں گے, ساری پابندیاں ختم. لیکن یہ ترتیب یاد رکھیے کہ 10 تاریخ کو پہلے رمی, پھر قربانی, اور پھر اس کے بعد اپنے سر کے بال منڈا دیجیے. اب طواف زیارت کے لیے چلے جائیے. اچھا, اگر کوئی شخص 10 تاریخ کو قربانی نہیں کر سکے گا یا نہ کر سکے, تو پھر نہ تو احرام کھولے وہ, نہ سر کے بال منڈائے. طواف زیارت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, ممکن ہے کہ آپ 11 کو کریں قربانی, ممکن ہے آپ 12 کو کریں. 10, 11, 12 تین دن ہوتے ہیں نا. تو اگر کسی نے 11 کو بھی قربانی نہیں کی, 12 کو بھی نہیں کی, 11 کو نہیں کی, 12 کو کرنا چاہتا ہے وہ, تو اس سے پہلے طواف زیارت کرنا چاہے تو کر لینا چاہیے اس کو. اور 12 تاریخ کو پھر قربانی کر کے پھر اپنے جو ہے وہ سر کے بال منڈانے ہوں گے. لیکن جب تک قربانی نہیں کریں اپنے سر کے بال نہ منڈوائیں. اگر کسی نے حج کی سعی نہیں کی تھی پہلے, تو طواف زیارت کے بعد حج کی سعی بھی کرنی ہوگی, یہ بات یاد رکھیے. اگر کر لی ہے پہلے تو ختم, لیکن اگر نہیں کی تو حج کی سعی بھی کرنی ہوگی. اگر ہم نے قربانی کر لی ہے, بال منوا دیے ہیں, تو یقیناً ہم اپنے لباس میں ہوں گے, طواف زیارت اپنے لباس میں کریں گے جو لباس پہنا ہوا ہوتا ہے ہم نے, اور حج کی سعی بھی اسی لباس میں کریں گے اگر نہیں کی تو. اور اگر قربانی نہیں کی, طواف زیارت کرنے کے لیے آ گئے, تو یقیناً ہم پھر حالت احرام میں ہوں گے. پہلے طواف زیارت حالت احرام میں ہی کریں گے اور حج کی سعی بھی حالت احرام میں ہی کی جائے گی. 11 تاریخ کو تینوں جمروں کی رمی ہوگی. اب وقت کے اندر صرف یہ ہے کہ زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے. پہلے دن طلوع آفتاب کے بعد وقت ہے, افضل وقت زوال تک اور اجازت مغرب تک بھی ہے. اور رش کو دیکھتے ہوئے بزرگان دین نے, فقہا نے رات میں بھی کنکریاں مارنے کو جائز قرار دیا, خاص طور پر بوڑھے لوگوں کے لیے اور خواتین کے لیے, تو رات میں بھی رمی کر سکتے ہیں. 11 تاریخ کو زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے, 12 کو بھی زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں مارنی چاہیے. رات میں البتہ مار سکتے ہیں, یعنی زوال کے بعد وقت شروع ہوا تو ضروری نہیں کہ فوراً چلے جائیں, بلکہ مغرب سے کچھ پہلے جائیے تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ کنکریوں سے فارغ ہو جائیں گے. اور دل سے خوف نکال دیجیے. اب الحمدللہ بہت اللہ نے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں اور کنکریاں مارنے کا نظام بہت اچھا ہو گیا ہے. اگر اپنی ہی غلطی سے کوئی مصیبت میں پڑ جائے تو پڑ جائے, ورنہ انہوں نے انتظام کرنے میں کسر نہیں چھوڑی. لوگوں کو مختلف طریقوں سے ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے, کوئی اوپر اس طرف سے جو اوپر سے چلا جاتا ہے, کوئی سائڈ سے اوپر چلا جاتا ہے, تو کچھ حاجی یعنی لاکھوں کی تعداد میں ادھر سے روانہ ہو رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ادھر سے جا رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد نیچے جا رہے ہیں, اور پھر تیسری منزل بھی اب شاید شروع کر دی تو دوسری تیسری منزل پر بھی جا رہے ہیں. اس طرح سے اب وہ رش نہیں ہوتا جو پہلے ہوا کرتا تھا, بلکہ آپ مغرب سے پہلے جائیں گے تو انشاءاللہ بآسانی بالکل قریب کھڑے ہو کر رمی کر سکتے ہیں. اس لیے بلا عذر کوئی کسی کی طرف سے رمی نہ کرے, خواتین کی طرف سے بھی آپ رمی کرنے کی کوشش نہ کریں. جب تک ان میں ہمت ہے, قوت ہے, طاقت ہے, کوئی عذر نہیں ہے, تو انہیں ساتھ لے کر جائیے اور رمی کرائیے. تو دوسرے تیسرے دن میں رمی ہوگی اور اس کے بعد پھر آپ واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئیے. جب تک مکہ مکرمہ میں رہیں طواف وغیرہ کرتے رہیے, اور حج طواف زیارت کے بعد اگر کوئی بھی طواف طواف ودا کی نیت سے کر لیا جائے تو طواف ودا ادا ہو جاتا ہے. یعنی اس کے بعد چاہے مزید طواف کرتے رہیں, لیکن طواف ودا ہو جائے گا, بعض اوقات اچانک جانا پڑ جاتا ہے کہ چلو جی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں فوراً چلو مدینہ روانہ ہونا ہے یا پاکستان کے لیے روانہ ہونا ہے, تو بعض اوقات آدمی رش کی وجہ سے اور جلد بازی میں طواف ودا بھول جاتا ہے. تو یہ بھی واجب ہے مردوں کے لیے خاص طور پہ, اور عذر کی بنا پر عورتوں پر واجب نہیں ہے. اگر ایسے دنوں میں جبکہ وہ واپس آ رہی ہیں اور ان دنوں میں ان کو جو ہے وہ بیماری یا یوں کہہ لیجئے کہ ناپاکی کی حالت پیش آ گئی, تو پھر ان کو طواف ودا ضروری نہیں, لیکن طواف زیارت کے لیے ان کو ٹھہرنا چاہیے. جب تک کہ وہ پاک ہو کر طواف زیارت نہ کر لیں, اس وقت تک سفر نہ کریں. جو میں نے پابندی کہی تھی وہ یہی ہے کہ اگر طواف زیارت ہم نہیں کریں گے تو میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے, چاہے وہ 1 سال تک نہ کریں, 2 سال تک نہ کریں, اس وقت تک حلال نہیں ہوں گے. طواف زیارت کرنا پڑے گا اور تاخیر پر دم بھی دینا ہوگا, پھر جا کر میاں بیوی حلال ہوں گے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ اہم ترین مسئلہ ہے, بعض اوقات اس میں غفلت ہو جاتی ہے. دوسری بات سمجھ لیجئے کہ خواتین کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں سے روانہ ہوتے وقت اگر کوئی خاتون ناپاکی کی حالت اسے پیش آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اپنے جو جس طرح نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. خالی احرام جو ہے وہ جس طرح مرد حضرات جہاز میں بیٹھ کے نیت کریں گے, وہ بھی نیت کر لیں, تلبیہ پڑھ لیں, حالت احرام میں آ جائیں گے, یعنی پابندی ان کے اوپر شروع ہو جائے گی. اب مکہ مکرمہ جانے کے بعد مسجد حرام میں نہ جائیں, اپنے قیام گاہ پر ہوٹل ہی میں رہیں جہاں پر بھی رہائش ہے, اور جب پاک ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمرے سے فارغ ہو جائیں. اسی طریقے سے اگر حج کے دوران طواف زیارت سے پہلے اگر ناپاک ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یعنی حج کے احرام باندھتے وقت بھی اگر ناپاکی پیش آ جائے تو حج کا احرام باندھ لیں, لیکن ایسی صورت میں نہ تو نفلیں پڑیں گی, نہ قرآن مجید, اور نہ مسجد حرام میں جائیں گی. البتہ احرام کی نیت کر لیں, تلبیہ حج کی احرام کی نیت کر لیں, تلبیہ پڑھ لیں, اور اس کے بعد منیٰ روانہ ہو جائیں, سارے ارکان ادا کریں, وقوف عرفہ بھی کریں گی, مزدلفہ بھی جائیں گی, وقوف مزدلفہ بھی کریں گی, کیونکہ ایسی حالت میں ذکر و اذکار کرنا, اللہ سے دعا کرنا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ صرف طواف زیارت کے لیے چونکہ مسجد میں آنا پڑتا ہے تو وہ جائز نہیں, اس کے لیے رکیں گی. جب پاک ہو جائیں تو طواف زیارت کر لیں, اور اگر تاخیر ہو جائے اس میں ناپاکی کی وجہ سے تو اس عذر کی بنا پر انشاءاللہ ان پر دم بھی نہیں. البتہ جب پاک ہو جائیں پھر تاخیر نہ کریں, نہا دھو کر فوراً طواف زیارت کر لیں. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو حج کے بعد فوراً اس کو پاکستان آنا ہے یا مدینے جانا ہے تو دیکھیے مسئلہ بڑا اہم ہے, اس میں کوتاہی نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ طواف زیارت کے بغیر جو ہے وہ آ جائیں پاکستان, بلکہ وہاں رکیں. ان کو بھی یہ مسئلہ معلوم ہے, ان کو جا کے کہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ مجبوری ہے شری, اس لیے ہماری فلائٹ جو ہے وہ کچھ اور ہمیں دے دیں اور اس کو کینسل کر دیں. یعنی یہ نہ کریں کہ بھائی فوراً جو ہے بس 13 تاریخ کو اچھے فارغ ہوئے یا 13 کو رات کو شام کو روانہ ہونا جدے جانا ہے اور کوئی خاتون ایسی ہیں ابھی طواف زیارت انہوں نے نہیں کیا, تو جب تک انہیں عذر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں رکیں اور ان کو یہ بات بتا دیں جا کر کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, تو تاکہ وہ جو ہے وہ اس کا انتظام کریں کہ کوئی اور فلائٹ آپ کو دیں اور طواف زیارت کے بعد پھر پاکستان کے لیے یا مدینے کے لیے روانہ ہوں. بس الحمدللہ میں نے مختصر سا جو ہے وہ حج کے یعنی 5 ایام, 8 ذی الحج کو عمرہ, 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھنا ہے, منا روانہ ہونا ہے, ظہر عصر مغرب عشاء کی نمازیں وہاں پڑھیں گے, 9 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھ کے عرفات روانہ ہوں گے, وقوف عرفہ کرنا ہے, مغرب کے سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ میں پہنچنا ہے, وہاں کنکریاں جمع کرنی ہے, رات کو وہیں پر انشاءاللہ قیام ہوگا, صبح کی فجر کی نماز کے بعد 10 تاریخ کو جو ہے وہ وقوف مزدلفہ ہے, اور 10 تاریخ کو رمی قربانی, پھر سر کے بال کا منوانا, اور پھر 11 تاریخ کو رمی تینوں جمرات کی, 12 کو بھی تینوں کی رمی, اور اس دوران طواف زیارت, اور اگر حج کی سعی نہیں کی تو حج کی سعی, اور ان سب چیزوں سے فارغ ہو کر آخر میں طواف وداع. یہ ضروری کام ہیں جو کرنے کے ہیں اور اہم چیزیں ہیں, اس لیے میں نے اس کا ذکر کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حج مقبول و مبرور عطا فرمائے. مدینہ منورہ سے متعلق سمجھ لیجئے, اس کے بعد اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات آئے تو بعد میں پوچھ لیجئے تاکہ ایک مرتبہ بات پوری ہو جائے. مدینہ منورہ میں کے لیے جب روانہ ہوں, چاہے حج سے پہلے یا حج کے بعد, یہ سفر عشق و محبت کا سفر ہے سارا کا سارا ہی, لیکن خاص طور پر ہمارے ہم امتیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں ہم پر, اس لیے جب ہم یہاں سے روانہ ہوں مکہ مکرمہ سے, یا بعض حضرات کی فلائٹ سیدھی مدینے روانہ ہوں گی, تو اس وقت بھی ہمیں ذوق و شوق ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جا رہے ہیں, تو مسجد نبوی کی نیت کر لیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ روزہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی نیت کر لیں, اور بعض نے فرمایا کہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی نیت کر لیں, کیونکہ آپ کی خدمت میں حاضری اس وقت بھی ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں ہم آپ کے حاضر ہوئے ہوں, اس لیے یہ معمولی بات نہیں ہے, ہم امتیوں کے لیے بڑے شرف کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو راستے میں درود شریف کثرت سے پڑھیے, سنت کی اتباع کیجیے, ایسے سارے کاموں سے بچیے جن سے ہم بچ سکتے ہیں, گناہوں سے بچنے کا اہتمام, بعض اوقات سگریٹ نوشی ہے تو اس میں چونکہ منہ بدبو آتی ہے, اس سے بھی گریز کیجیے, بچیے. اور اگر کوئی آدمی مجبوراً ہے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تو کم از کم اپنے ساتھ الائچی وغیرہ رکھیں تاکہ منہ میں خوشبو, منہ کے فوراً جو ہے صاف کرے, مسواک کرے, اور کچھ الائچی وغیرہ, لیکن حالت احرام میں ہو تو نہ رکھے, کیونکہ مدینے جاتے ہوتے احرام کی ضرورت نہیں ہوتی, وہاں سے واپسی میں ہوتی ہے, تو اس لیے اپنے لباس میں ہوں گے تو اس وقت ہم البت تو الائچی بھی منہ میں رکھ سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, اس لیے کہ حالت احرام میں تو نہیں ہوں گے, اپنے لباس میں ہوں گے. تو خوشبو کا استعمال بھی کریں. مدینہ منورہ پہنچ کر جہاں ہم رکیں گے, قیام ہوگا ہمارا, اپنا سامان رکھ دیجئے, اور اس کے بعد بہتر ہے کہ غسل کر لیں پاک صاف ہو کر, مناسب اچھے کپڑے جو بھی ہمیں مہیا اور میسر ہیں, اگر سفید رنگ کے ہوں تو کیا ہی بات ہے, اور اس پر خوشبو کا استعمال کریں, اور پھر مسجد نبوی درود شریف پڑھتے ہوئے روانہ ہو جائیں. سارے راستے بھی درود شریف پڑھیں, اور اس کے بعد پھر بھی درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. کسی بھی دروازے سے داخل ہو کر مسجد نبوی میں آئیں, ریاض الجنہ میں پہنچ جائیے. ریاض الجنہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. بعض نے فرمایا کہ واقعتاً جنت کا ٹکڑا ہے, یہ جنت ہی کا حصہ ہے جو اللہ نے زمین پر اتارا ہے, اور بعض نے فرمایا کہ یہاں پر پہنچ کر جنت کا گمان ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جنت میں آ گیا ہو, اور یہ حقیقت ہے. کہ آدمی وہاں پہنچ کر ایسا محسوس کرتا ہے, کیونکہ وہ جگہ سب سے الگ تھلگ ہے. اور کیوں نہ ہو کہ کوئی چپا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سے نہ گزرے ہوں اور آپ کے قدموں کے نشانات نہ ہوں, اور صحابہ کرام وہاں پر جہاں رات دن رہتے ہوں, تو یقیناً وہ جگہ کتنی بابرکت ہوگی, اللہ کی کتنی رحمتیں وہاں پر نازل ہوتی ہیں رات دن. تو یقیناً وہ جگہ ایسی ہی ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو گویا رحمتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی لے لیتے ہیں. تو اس لیے مسجد نبوی میں جب داخل ہوں ریاض الجنہ میں آ جائیے سب سے پہلے, اور یہاں پر بھی وہی عمل کریں کہ دانا پیر مسجد میں رکھیں اور دعا پڑھ لیں مسجد میں داخل ہونے کی, اعتکاف کی نیت کر لیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے ریاض الجنہ میں پہنچیں اور دو رکعت جو ہے وہ تحیت المسجد کی پڑھ لیجیے, دو رکعت تحیت المسجد کی پڑھ لیجیے, اس کے بعد دو رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ لیں, کیونکہ آخر دو عالم صدر خدمت میں حاضری ہو اور آدمی کے اوپر گناہ ہو تو یہ بات جو ہے وہ ایک امتی سے بعید ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضری ہو سلام کے لیے اور ہم جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں اور ہم نے اب تک توبہ تک نہ کی ہو. اسے دو رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھیے اور پھر اس کے بعد خرامہ خرامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس کی طرف جانا چاہیے. اس میں بھی یہ کہ ادب کے سارے تقاضے ملحوظ رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ محراب کے سامنے جو دیوار ہے جیسی یہ ہے اس کے قریب قریب ہم چلیں, تو انشاءاللہ روضہ اقدس کے بالکل سامنے جب پہنچ جائیں گے جس کو مواجہ شریف کہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر ادب سے صلاۃ و سلام پیش کریں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اصل میں مواجہ شریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا چہرہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہماری طرف, کیونکہ وجہ سے ہے یہ اور وجہ کے معنی عربی میں چہرے کے ہوتے ہیں. تو مواجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرے کا آمنے سامنے ہونا. تو چونکہ جب قبر میں لٹایا جاتا ہے کسی کو تو اس میں بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ بالکل کروٹ دے دینی چاہیے دائیں. ہمارے یہاں تو عام طور پر اس سنت پہ بھی عمل نہیں ہوتا, لوگ عام طور پر سیدھا لٹا دیتے ہیں مردے کو اور صرف چہرہ جو ہے قبلے کی طرف کر دیتے ہیں. تو یہ چہرہ کافی نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ بالکل کروٹ دے دینی چاہیے, دانی کروٹ چاہے دیوار سے لگا دیں. جنت البقیع میں جو قبریں بنتی ہیں وہ بغلی ہوتی ہیں, ہمارے یہاں جو قبریں ہوتی ہیں یہاں صندوقی قبریں بنائی جاتی ہیں, لیکن وہاں جو قبریں ہوتی ہیں وہ لحد کہلاتی ہے اور بغلی قبریں ہوتی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بالکل سیدھا کھودتے ہیں اور پھر نیچے سے اس کو گڑا کرتے ہیں, نیچے سے گڑا کر کے تو مردہ جو ہے وہ اس طرح سے اس کو لٹاتے ہیں کہ اس کا رخ بالکل قبلے کی طرف کیا اور اس کا بالکل یعنی سینہ قبلے کی طرف, پورا جسم قبلے کی طرف اور اس کی پیٹ کو دیوار سے لگا دیتے ہیں. تو اس طرح سے سنت بھی ہے, اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے. عام طور پر آج اس سنت کو اگر کوئی بتائے تو کہتے ہیں صاحب یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں. تو سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مسئلہ ہے بھی نہیں, مسئلہ اپنی جگہ پر بہرحال ہے, کوئی سنے نہ سنے یا کوئی عمل نہ کرے وہ ایک الگ بات. بہرحال جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس پہ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہماری طرف اور ہمارا چہرہ آپ کی طرف ہوتا ہے, تو جو بڑا دائرہ ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور ادب سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, یا وہاں پر درود و سلام کے نذرانہ پیش کیجیے. اس کے بعد تھوڑا سا ایک دو قدم آگے بڑھیں گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, السلام علیکم یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح سے ان کی خدمت سلام عرض کرے, پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں سلام عرض کر دے. اسی طریقے سے سلام جو ہے وہ پیش کیا جائے گا, جب بھی یہاں پر حاضر ہوں سلام پیش کرنا چاہیے. اس کے لیے بہتر وقت یا تو 9 بجے 9:30 بجے کا وقت ہوتا ہے, یعنی چاشت کا وقت جو ہے وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ آپ بآسانی وہاں پر جائیں گے تو یہ سلام پیش کر سکتے ہیں اور اس وقت یہاں پر رش نہیں ہوتا ہے, اور یا پھر عشاء کے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے بعد اس وقت بھی رش نہیں ہوتا. باقی اوقات ہر نماز کے بعد کا وقت بہت رش والا ہوتا ہے, اس لیے نماز کے فوری بعد جانے سے گریز کریں, اس لیے کہ وہ بہت رش کا وقت ہوتا ہے, آدمی کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پیش نہیں کر سکتا. البتہ یہ جو میں نے کہا چاشت کا وقت ہے یا عشاء کے بعد 1-2 گھنٹے بعد کا وقت, وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اطمینان سے آدمی ہاں صلاۃ والسلام پیش کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ ریاض الجنہ وہ مقام ہے, اور ریاض الجنہ میں بھی بہت سارے مقامات ہیں, مطلب کچھ ستون ہیں جس طرح ہماری مسجد کے ستون ہیں, لیکن وہاں ستون جو ہیں ان میں بعض ستون ایسے ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے, جیسے استوانہ حنانہ ہے، استوانہ جو ہے وہ ابو لبابہ ہے، استوانہ وفود ہے، استوانہ عائشہ ہے، تو اس قسم کے بہت سے وہاں پر باقاعدہ نام بھی لکھے ہوئے ہیں. ترکوں نے کام یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بہت سی یادگاریں انہوں نے باقی رکھی، یعنی آثار اب بھی نظر آتے ہیں. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مسجد تھی، حد تھی، وہ بھی آپ کو اب بھی الحمدللہ وہ آثار نظر آئیں گے. اور باقاعدہ آپ دیکھیں گے کچھ ستونوں پر جو آج لال جو حرم کہلاتا ہے، جو ترکوں نے بنایا تھا، یعنی جو بالکل آگے ہے، ایک تو سعودی تعمیر ہے، اس سے آگے جو ترکوں کی تعمیر ہے، تو وہاں آپ اگر دیکھیں تو مسجد کی جو سمجھ لیجئے کہ باب السلام سے اگر داخل ہوں تو چوتھائی حصے کے بعد، اور باب جبریل سے داخل ہوں تو تہائی حصے کے بعد آپ کو ستون نظر آئیں گے جس پہ لکھا ہوا ہوگا مسجد حد النبی علیہ الصلوۃ والسلام، حد مسجد النبی علیہ السلام، یعنی یہ وہ حد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کی تھی. یہاں تک مسجد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد کی توسیع ہوئی، یعنی اگلے حصے میں محراب سے آگے بھی توسیع ہوئی. آج جو محراب ہے یہ توسیع سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. تو بہرحال اصل مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ویسے تو وہ ساری پورا کا پورا مدینہ ہی زیارت گاہ ہے، لیکن بعض مقامات خاص ہیں، استوانہ عائشہ ہے، استوانہ حنانہ ہے، تو بعض مقامات پر دو دو رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے. یہ مقامات جو ہیں وہ ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایت میں آتا ہے کہ تہجد یہاں پڑھا کرتی تھی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا، یعنی کچھ بچے تھے انہوں نے، کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر جو خاص جگہ ہے جہاں نماز پڑھنی چاہیے ہمیں، جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں، لیکن بعد میں جب بچے چلے گئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر جو ان کے بھانجے ہیں وہ بیٹھے تھے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ ان کے بھانجے ہیں، جب یہ حضرت عائشہ کے پاس سے نکل کر آئیں تو دیکھنا کہ یہ نماز کہاں پڑھتے ہیں، جہاں یہ نماز پڑھیں سمجھو کہ وہ خاص جگہ ہے بس. تو اس خاص جگہ پر حضرت عبداللہ بن زبیر جب نماز پڑھی تو کچھ سے متعین ہو گیا کہ بھئی یہ جگہ ہے، تو استوانہ عائشہ وہاں پر. اور ایک اور کام ترکوں نے یہ کیا کہ وہ جو ستون ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور کے تنے تھے، درخت تھے، بالکل انہی مقامات پر ان ستونوں کو انہوں نے قائم کیا ہے. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ کھجور کا تنا وہاں سے نکالا اور وہیں پر انہوں نے ستون لگا دی، دائرے بنا دی. یہی وجہ ہے کہ آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو کوئی ستون آپ کو سیدھ میں نظر نہیں آئے گا ترکوں کی تعمیر میں، کوئی ایسے ٹیڑھا نظر آئے گا، کوئی اس طرف نکلا ہوا ہوگا، کوئی ادھر نکلا ہوا ہوگا. تو انہوں نے بہرحال یہ محبت رسول میں کیا، اگرچہ کوئی فرض اور واجب نہیں تھا، کہ اپنی تعمیر کو تو انہوں نے ٹیڑھا کر لیا کہ دیکھنے میں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تعمیر انہوں نے دو کیسے کی کہ ستون ادھر ادھر ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اس آثار کو باقی رکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. تاکہ اور ہم اب 1400 سال گزر گئے، آج بھی ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی کون سا درخت کہاں تھا. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چھت تھی، یقیناً اس زمانے میں اتنی چھت اونچی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کھڑے ہو کے آدمی ہاتھ اوپر کرے تو چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا. مؤذن جہاں پر اذان دیتا ہے، کہ مکبر جہاں تکبیر کہتا ہے، اس کو مکبری کہتے ہیں وہاں پر. اس کے نیچے اگر آپ نماز پڑھیں اور ہاتھ اوپر لے جائیں تو آپ کا ہاتھ لگ جائے گا چھت. اس کے علاوہ ہر ستون کو انہوں نے اسی گولائی جو رکھی ہے انہوں نے وہ وہیں پر ختم کی ہے جہاں پر چھت گویا، یعنی یہ بھی آثار باقی ہیں کہ یہاں تک چھت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور اسی طریقے سے صفہ کا چبوترہ ہے جہاں صحابہ کرام علم دین حاصل کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی وہ مساکین جن کے پاس نہ رہنے کی جگہ ہوتی تھی نہ کھانے پینے کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے اور صحابہ کرام ان کی ضرورتوں کی کفالت کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہاں بھی دو رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے بس، اور کچھ کرنا کرانا نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ ان جگہوں کو چومے یا ان کو لے کے ہاتھ پھیرے منہ پر، یہ مقصد نہیں. وہاں جا کے دو رکعت نماز پڑھ لیجیے برکت کے حصول کے لیے، اور اللہ سے دعا کر لیجیے کہ سارے مقامات جو ہیں بڑے اعلیٰ و عرفہ مقامات ہیں. اور اسی طریقے سے آپ وہیں صفہ کے چبوترے کے پاس دو ستون دیکھیں گے، بلکہ وہاں ہر ستون پہ آپ کو ایک علامت نظر آئے گی. ہر آدمی تو نہیں جانتا، لیکن جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، کسی پر صرف کھجور کا تنا بنا ہوا ہوگا اور کسی پر کھجور کے خوشے بنے ہوئے ہوں گے، تو مختلف علامات ہیں. جہاں پر کھجور کا تنا بنا ہوا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہلے درخت ہوا کرتا تھا, اس درخت کی جگہ یہ ستون ہم نے بنایا ہے. اور جہاں خوشے لٹکے ہوئے نظر آئیں گے تو بظاہر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ دو ستون ہیں کہ جہاں اصحاب صفا پر جو صحابہ کرام تھے وہ تعلیم دین کے لیے آیا کرتے تھے, تو صحابہ کرام جن کو اللہ نے باغات دیے تھے وہ اپنے کھجوروں کے خوشے لا کے وہاں لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ مساکین طلبہ جو ہے وہاں پر وہ کھجور توڑ کر کھا لیا کرے. تو بہرحال یہ مقامات وہاں پر آج بھی موجود ہیں. اب اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آدمی جب جاتا ہے تو ان چیزوں کو بھی دیکھ لے, اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ جب آپ سلام پڑھ کر باہر نکلیں تو سامنے جنت البقیع ہے, یعنی وہ قبرستان ہے جس میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام اور بے شمار اولیاء کرام, علماء کرام, حفاظ, قراء بڑے بڑے مدفون ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قبر سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے, اور آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہوں گے, اور اس کے بعد پھر آپ بقیع تشریف لائیں گے, اور پھر اہل بقیع کو اٹھایا جائے گا, اور یہاں پر آپ انتظار کریں گے اہل مکہ کا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو مدینے کی موت اختیار کرو, اللہ تعالیٰ توفیق دے تو مدینے کی موت اختیار کرو. بھائی بات یہ ہے کہ آدمی مرنا تو ہمارے اختیار میں نہیں, لیکن تمنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں. تمنا ہماری ہونی چاہیے کہ ہماری موت مدینہ منورہ میں حالت ایمان پر آئے. تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ترغیب دی ہے. تو اس لیے یہ بس میں تو ہمارے نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کہیں مر جائیں, لیکن جو لوگ تمنا کرتے ہیں تو ہمارا ایمان یہ اللہ تعالیٰ ان کی تمناؤں کے مطابق ہی معاملہ فرماتے ہیں. ابھی دیکھیں الحمدللہ پچھلے سال جب حج پر جانا ہوا تو یہ اللہ تحریر سے نعمت کے طور پہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ مدینہ منورہ جب پہنچے, یعنی پہلے تو یہ سمجھیے اللہ کی حکمتیں کہ یہاں سے جب ہم گئے جا رہے تھے تو میں نے جن کے ساتھ میں جا رہا تھا میں نے ان سے کہا کہ بھئی مدینہ منورہ کا پہلے رکھ لو تاکہ ہمیں 8-10 دن مل جائیں اور ایک عمرہ بھی مل جائے, اور واپسی جو ہے وہ جدے سے ہو. تو انہوں نے کہا جی میں نے کوشش تو بہت کی تھی لیکن ایسا نہیں ہو سکا, اب واپسی ہماری مدینے سے. میں نے کہا چلیں اللہ تعالیٰ جس میں. اب ہمیں مدینے سے واپسی میں صرف 4 دن مل رہے تھے, یعنی ہم پیر کو پہنچے تھے منگل بدھ, بلکہ 4 دن میں 2 دن اور جمعرات کی رات کو واپسی تھی, تو اس طرح 3 دن سمجھ لیجیے زیادہ. اتفاق کی بات ہے ہمارے ساتھ حج میں ایک ساتھی تھے, بوڑھے تھے, 75 سال کے تقریباً 78 سال کی عمر تھی, اور وہ سال ہر سال سے حج ہر سال حج پہ جایا کرتے تھے. پہلے اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاتے تھے, اور پچھلے سال جب انہوں نے حج کیا تو اپنی بیوی کو ویل چیئر پہ بٹھا کے حج کیا, انہوں نے کرایا اپنی بیوی کو. اس سال اللہ کی شان یہ ہے کہ بیوی اتنی بیچاری معذور ہو گئی کہ وہ حج پہ نہیں جا سکے پچھلے سال, تو وہ خود ویل چیئر پہ آ گئے. تو جو ساتھی تھے انہوں نے ان کو, لیکن وہ کوشش کرتے تھے بےچارے کہ خود ہی طواف کروں میں, خود ہی یعنی کسی کی مدد نہ لوں. تمنا ان کی یہ تھی ہر سال اس نیت سے جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں بس ہمارا انتقال ہو اور بقیع میں دفن ہو جائے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نیتوں کے مطابق معاملے کیسے کرتے ہیں. پیر کو ہم مدینہ منورہ پہنچے منگل بدھ جمعرات, جمعرات کو رات کو 11 بجے ہوٹل ہم نے چھوڑا اور مدینہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے, کیونکہ مدینے سے واپسی تھی. وہاں جب پہنچے تو 1-2 گھنٹے بسوں میں بٹھائے رکھا, بعد میں پتا چلا جی فلائٹ کینسل ہو گئی, کیونکہ وہ 27 دسمبر کی بات ہے, اس دن بے نظیر جس دن یہاں ماری گئی. تو یہاں کے حالات ایسے ہو گئے کراچی کے کہ جہاز یہاں نہیں اتر سکتے تھے, اور اگر اتر جاتے تو لوگ پھر ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکل سکتے تھے, جس قسم کے حالات علیہ باللہ جس طرح کے حالات ہو گئے تھے. بہرحال یہ لیکن اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. دن تو ہمارا اسی رات کو آنا تھا واپس, لیکن ہم فلائٹ کینسل ہونے کی وجہ سے واپس مدینہ منورہ چلے گئے, یعنی واپس مسجد نبوی کی طرف آ گئے. اس کی وجہ سے ایک تو الحمدللہ جمعہ کا جمعہ مل گیا ہمیں, اور جمعے کو شام کو ان صاحب کا انتقال ہو گیا جو ہمارے ساتھ تھے. ہفتے کو فجر کے بعد ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی, اور اس کے فوراً بعد ایسا لگا جیسا بس اسی کے لیے سب کچھ ہوا تھا. یہ 11-12 بجے انہوں نے کہا جی 3 بجے کی فلائٹ ہے روانہ ہو جائے. چل ہفتے کو 3 بجے ہم یہاں روانہ ہو گئے وہاں سے مدینے سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی موت کی تمنا کرو, تو ہو سکے تو مدینے کی موت اختیار کرو. آپ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کام بناتے ہیں کہ اسباب پیدا کرنے والے تو وہ ہیں, ہم تو صرف تمنا اگر دل میں رکھیں ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو معاملے ہماری نیتوں کے مطابق فرمائیں گے. تو اگر آدمی نیت یہ رکھے دل میں تمنا ہو اس کی, دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم انی اسلوک شہادت فی سبیلک, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں شہادت کی تیرے راستے میں کہ میں شہید ہو جاؤں, ووفاتا فی بلد رسولک, اور تیرے رسول کے شہر میں وفات کی یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں میری موت. اس سے پتا چلا کہ یہ تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے, تو ہم بھی یہ تمنا کر سکتے ہیں اور یہ دعا پڑھنی چاہیے, اللہم انی اسلوک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک. دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت بھی ہوئی اور مدینہ تو رسول ہی میں دفن کیے گئے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی قبر میں بھی, زندگی میں بھی ساتھی مرنے کے بعد بھی ساتھی, کیسا اچھا پڑوس انہیں ملا. اللہم اجعلنا آمین, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے, اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کی حالت میں مدینہ منورہ کی موت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ, اور وہیں سے پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہی ہم اٹھیں. تو بہرحال یہ میں نے واقعہ اس لیے بتا دیا کہ رغبت پیدا ہوتی ہے ان چیزوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے یہ معاملہ فرمایا. اسی طریقے سے ضمناً ایک اور واقعہ پیش آیا اسی دن کہ جس دن ہمیں واپسی ہماری واپسی تھی جمعرات کو, میرے استاد بھی ہوتے تھے بہنوئی بھی ہوتے تھے قاری محمد رمضان صاحب, الحمدللہ 40 سال سے مدینہ منورہ میں تھے, اور اس سال پچھلے سال بھی انہوں نے حج کیا الحمدللہ. حج کے بعد واپس اپنے گھر تشریف لائے, میری ملاقات ہوئی منگل کو, ہم نے اکٹھے کھانا کھایا, فجر کا ناشتہ بھی اور دوپہر کا کھانا بھی, لیکن بدھ کے دن ملاقات نہیں ہو سکی, البتہ جمعرات کو پھر دوپہر میں جو ہے وہ ان کی زیارت ہوئی, ملاقات ہوئی. اسے اس وقت ان کی طبیعت کچھ خراب تھی, بخار وخار جیسے عام سا ہو جاتا ہے, کوئی بہت زیادہ سیریس اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن ہوئی, اور تقریباً 2 بجے کے قریب ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب آپ یہ سوچئے کہ اگر ہماری زبان کی یہاں سے پہلے مدینے کی ہو جاتی تو واپسی مدینے سے نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ ایک دفعہ جو مدینے چلے جائیں آج کے سفر میں انہیں دوبارہ مدینے نہیں آنے دیتے, پھر وہ وہیں سے آئیں گے جدہ. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی شرکت کرانی تھی, ان کا انتقال ہو گیا 27 دسمبر. پھر مسئلہ یہ تھا کہ دل یہ چاہتا تھا کہ جنازے میں شریک ہو جائیں, لیکن وہ جو وہاں کی پیچیدگی ہے قانونی, اس کی وجہ سے رات کے 10 بج گئے. 11 بجے ہمیں ایئرپورٹ روانہ ہونا تھا, سیٹ بھی کینسل نہیں ہو سکتی تھی, اللہ تعالیٰ سیٹ کی بات کے جہاز ہی کینسل کر دیا. تو جمعہ کے دن فجر میں ان کی بھی جنازہ الحمدللہ وہاں پر ہوئی, ہم نے پڑھی. یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں, یہ بھی نعمت. اور پھر ان صاحب کا میں واقعہ بتاؤں, یعنی استاد بھی تھے میرے اور بہنوئی بھی تھے, اور فرمایا مجھ سے کہنے لگے کہ میں ابھی چند دن پہلے بقی گیا تھا جنت البقی, تو وہاں پر قبریں جو غور کر قبریں کھدتی رہتی ہیں, کیونکہ روزانہ تقریباً 5, 10, 15, 20 جو ہے وہ جنازے ہوتے ہیں, تو کھدائی جاری رہتی ہے قبروں کی. اس وقت حالت یہ ہوتی ہے کہ جنت البقیع کا معاملہ یہ ہے قبرستان کا کہ ایک طرح سے جو کھدائی شروع ہوتی ہے تو کھدائی کرتے کرتے آخر تک پہنچتے ہوئے 6 مہینے لگ جاتے ہیں, پھر وہاں سے واپسی شروع ہوتی ہے تو 6 مہینے لگ جاتے ہیں, تو یہاں سے کوئی 1 سال میں پہنچتے ہیں. تو اب یہاں سے کھدائی شروع ہو رہی تھی, جو صحابہ کرام کا حصہ ہے اسے خود نہیں کھودتے ہو, اس کے قریب کھدائی ہو رہی تھی. تو فرمایا کہ میں وہاں گیا تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی ہمارے لیے بھی جگہ رکھ دو, بڑی اچھی جگہ یہاں پر کھدائی ہو رہی ہے, قبریں بن رہی ہیں, تو ایک ہماری بھی قبر رکھ دو جگہ. کہنے لگے میں جگہ وغیرہ کسی کی رکھتے, بس آ جاؤ. تو پھر اس کے بعد ہنسے, اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ نے ان کو یعنی انتقال ہو گیا اور دفن بھی ہو گیا اسی جگہ پر. تو بہرحال وہ بزرگ جن کا میں نے ذکر کیا, سلطان نام تھا ان کا اور ان کا انتقال ایک دن آگے پیچھے ہوا, اور ایک فجر کی نماز میں ان کا جنازہ ہوا, دوسری فجر میں ان کا ہوا, اور دونوں جنت البقیع میں تقریباً ساتھ ساتھ ہی تھوڑی سی قبروں کے فاصلے کے ساتھ موجود. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی, لیکن شوق اور رغبت کی وجہ سے میں نے یہ بات بتا دی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تمنا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت مدینہ منورہ کی ایمان کے ساتھ. ایمان پر اس لیے میں کہتا ہوں کہ بعض کافر بھی جا کے وہاں مرتے ہیں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم عقیدتاً عقیدے کے اعتبار سے ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے, بعض لوگ ایسے ہیں لیکن مرتے وہ بھی ہیں. تو اس لیے لیکن بات ساری یہ ہے کہ کفار بھی تو مکے میں اور مدینے میں مرتے تھے, لیکن بات ساری ایمان کی ہے، اگر ایمان پہ خاتمہ ہے تو اصل بات ہے. اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، چاہے مدینے میں موت عطا فرمائے چاہے یہاں. نیت بے شک مدینے کی ہو، تمنا مدینے کی ہو، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے مٹی رکھی ہے مرے گا تو آدمی وہیں، لیکن انشاءاللہ معاملہ اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اس کی نیت ہوگی انشاءاللہ. بہرحال جنت البقیع اللہ تعالیٰ توفیق دیں، یہاں پر بھی حاضر ہو کر جو دعا ہم یہاں پر قبرستان میں پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، یا دار قوم مومنین، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم لنا سلف ونحن بلا سلف، وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون. یہ دعا وہاں پر پڑھیے، اور سب صحابہ اکرام کو اسی طرح جتنے بھی ہیں سب کو اشعال ثواب بھی کیجیے. تو وہاں پر حاضر جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے جا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ اس قسم کی چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے کہ وہاں جا کر بعض لوگ کبوتروں کا دانہ لے جا رہے ہیں وہاں ڈال رہے ہیں، اس چیز کی وہاں ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے اور ان کو ملتا ہے، اور وہ دانہ عام طور پر ضائع ہوتا ہے، وہاں سے لوگ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے پھر دوبارہ بیچ دیتے ہیں، پھر کہیں جا کے اور پھینک دیتے ہیں. تو بے شمار جو ہے وہ دانہ وہاں، ضرورت مندوں کی اگر آپ مدد کر سکیں تو وہ کریں، وہ اچھی بات ہے زیادہ. اسی طرح سے مسجد اجابہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو دو رکعت پڑھ کر دعا کرے. یہاں اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول فرمائی تھی، اس لیے مسجد اجابہ ہی نام اس کا اسی لیے ہے. اسی طرح جبل احد ہے، وہاں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 70 صحابہ کرام تقریبا مدفون ہیں، جو شہداء احد ہے وہاں پر بھی آپ جائیے، اور وہاں مسجد ہے قریب میں، وہاں جا کر دو رکعت نماز پڑھ لیجئے. اور پہاڑ پر آپ محبت کی نظر ڈالیے، اس لیے کہ اب اور جگہیں تو اصل نہیں رہیں، لیکن جبل احد تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا. تو ہمارے شیخ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اس پہاڑ پر نظر ڈالو تو یہ دل میں سوچ لیا کرو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہاڑ پر نظر ڈالی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبال جنہ ہے، اور میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اسی پہاڑ کے بالکل سامنے اگر آپ دیکھیں گے تو جبل عیر ہے، یہ جبل احد کہلاتا ہے، اور بڑا خوبصورت پہاڑ ہے، ہلکا سرخی مائل پہاڑ ہے اور میلوں کے علاقوں میں پھیلا ہوا ہے. اور یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے تو پہاڑ ہلنے لگا تھا، آپ نے قدم اس پر مار کے فرمایا تھا کہ ٹھہر جا، تجھ پر ایک رسول ہے اور ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں غالباً سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو پہاڑ رک گیا تھا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے موقع پر جب جنگ ہوئی تھی تو اس میں ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا تھا کچھ دیر کے لیے، آپ نے استراحت فرمائی تھی، مسجد استراحہ کے نام سے بھی ایک جگہ ہے، وہ وہاں پر بھی جا سکتا ہے آدمی دو رکعت نماز پڑھ لے. اور یہاں پر بھی بعض لوگ جاتے ہیں اور صرف اسی نیت سے کہ یہ وہ خاص، اصل میں ہم تو اس نیت سے بھی جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یعنی کس سختی کے ساتھ، آج اس زمانے میں وہاں چڑھنا مشکل ہے، تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہاڑوں پر چڑھے اور کس طرح اس مقام پر پہنچے. اور وہ آج بھی ایسا لگتا ہے پتھر کہ خالی وہ ایک ہی پتھر ہے اور رکا بہ بسی ہو، اس کی کھو کے اندر ایک مطلب جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن آرام فرمایا جب آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، صحابہ کرام وہاں لے گئے تھے آپ کو. تو بہرحال اس کے علاوہ جو ہے وہ مسجد قبلتین ہے جہاں پر قبلہ تبدیل ہوا، صحابہ کرام نمازی میں تھے تو آپ نے صحابہ نے پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا تھا، وہاں بھی دو رکعت آدمی جا کر نماز پڑھ لے. مسجد قبا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو تشریف لے جایا کرتے تھے، بعض اوقات پیدل تشریف لے جاتے تھے، تقریباً 3 میل ہے یہ، اور بعض اوقات سواری پر، اور پھر وہاں اشراق کی نماز آپ پڑھا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اور آپ کی اتباع کی نیت سے آدمی قبا چلا جائے، ہفتے کے دن اگر ملتا ہے تو ہفتے کے دن تشریف لے جائے، ورنہ جب بھی موقع ملے اور وہاں جا کے دو رکعت پڑھ لے. حدیث میں آتا ہے جس شخص نے یہاں دو رکعت نماز پڑھی تو اس کو گویا حج عمرہ مقبول کا ثواب ملتا ہے، تو وہاں جا کے آدمی دو رکعت نفل پڑھے. اسی طرح مسجد جمعہ ہے جہاں سب سے پہلے جمعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے. اور اسی طریقے سے ویسے تو تقریباً 250 جگہیں ایسی ہیں جو زیارات کی جگہ ہیں، لیکن یقیناً وہ اب تاریخ میں بس محفوظ ہیں، عام لوگ بھی ان جگہوں سے واقف نہیں ہیں. تو بہرحال جب بھی توفیق ہو مسجد نبوی کی نماز کی پابندی کریں. البتہ اتنا سمجھ لیں کہ یہ آٹھ نمازیں جو مشہور ہیں فرض اور واجب نہیں ہے کہ بھائی آٹھ دن رکنا, بعض اوقات چار دن ہمیں ملتے ہیں, بعض اوقات تین دن ملتے ہیں, جتنے دن بھی ملیں اصل یہ ہے کہ جتنے دن رہے مسجد نبوی میں جماعت سے نماز نہ چھوڑیں, بالکل ترک نہ کریں, اس کی پابندی ہم کر لیں. اور اگر آٹھ دن مل رہے ہیں دس دن مل رہے ہیں تو آٹھ دس دن پابندی کریں, ایک دن میں تکبیر تحریمہ سے ہماری نماز نہ چھوٹے. اور جب واپسی کا ارادہ ہو تو روضہ اقدس پر آخری سلام پیش کرنے کے لیے آئیں. پہلے جب آپ یہاں تشریف لانے والے تھے تو آپ کے آنگن سے خوشی پھوٹ رہی تھی, اب دل میں رنج و غم ہونا چاہیے کہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتا ہوں اور یہاں سے رخصت ہوتا ہوں مدینۃ الرسول سے, اب پتہ نہیں دوبارہ یہاں آنا ہوگا نہ آنا ہوگا, زندگی کا یہ پتہ نہیں آخری سفر ہے. تو آدمی آنکھوں کی نمی کے ساتھ اور دلگیر یعنی دل جو ہے وہ غمگین ہو اس سے غم کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو, کہ جس طرح کسی سے جدا ہوتے وقت آدمی غمگین ہوتا ہے, اور یہ دعا بھی اس مقام پر کر لے کہ اللہ یہاں پر آنا میرا آخری بار نہ ہو, بلکہ جب تک زندگی ہے ہر سال آپ جو ہے یہاں کی حاضری مجھے نصیب فرما دیں. اور پھر وہاں سے آدمی واپس لوٹے اپنے چاہے مکہ مکرمہ کی طرف چاہے اپنے وہاں سے گھر کی طرف, آئیبون تائیبون لربنا حامدون پڑھتے ہوئے. سمجھ آئی؟ یہ مختصر طریقہ میں نے اس میں عرض کر دیا. عمرے سے متعلق بھی, حج سے متعلق اور زیارت مسجد الرسول علیہ الصلوۃ والسلام, یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان زیارتوں کو بھی قبول فرمائے اور وہاں کی حاضری کو قبول فرمائے. اب میں عمرے کا طواف کر کے دکھا دیتا ہوں اور احرام کی چادر باندھ کے, تاکہ اگر کوئی شخص باندھنا چاہے تو اس طریقے پر باندھ لے. دیکھیے احرام کی دو چادریں ہیں یہ, اور اس کو ایک چادر کو آپ نیچے باندھیں گے اور دوسری چادر کو اوپر اوڑھ لیں گے. تو یہ چادر اس طرح سے باندھی جا سکتی ہے, وہ خاص طریقہ اس کے لیے وہ نہیں ہے, جس طرح دھوتی باندھتے آدمی اس طرح ہی باندھ سکتا ہے. لیکن ایک طریقہ یہ, اس لیے میں اس پر زور دیتا ہوں یا کہتا ہوں کہ اس طرح سے باندھیے, کہ یہ طریقہ جو ہے ایک تو اس میں سطر پوشی بہت زیادہ ہے, اور دوسرا یہ کہ آدمی اگر اس پہ لٹک بھی جائے تو یہ جو ہے احرام کھلتا نہیں. اس سے سن یہ کہ دیکھیے اگر اس طرح سے ہم نے باندھا ہوا ہے تو اس کو ذرا ٹائٹ کر لیجیے خوب اچھی طرح سے, اور اس کو لپیٹے نہیں, بس یہاں تک لا کر اس کو واپس لے آئیے اور پھر دوبارہ اس کو یہیں پر باندھ لیجیے. اب چاہیں تو اس کو ایسے ہی فولڈ کر لیں, لپیٹ لیں, اور چاہیں تو اس پر بیلٹ باندھ لیں. لیکن بیلٹ باندھتے وقت یہ نیت کر لیں کہ بھائی اپنے سامان کی حفاظت کے لیے میں باندھ رہا ہوں اور اس لیے کہ چادر نہ کھلے, تو انشاءاللہ اگر یہ نیت کر لیں گے تو کراہیت بھی اللہ نے چاہا تو نہیں رہے گی, اور پھر اس کو اس بیلٹ کے اوپر اچھی طرح سے کر لیں تاکہ آپ کی بیلٹ بھی چھپ جائے. وہاں بعض لوگ جو ہیں وہ جیب کترے بھی ہوتے ہیں, وہ حاجی نہیں ہوتے لیکن حاجی کی شکل میں چور ہوتے ہیں, جیسے یہاں پر نمازی چور نہیں ہوتا لیکن نمازی کی شکل میں چور آتے ہیں. اسی طریقے سے وہاں بھی بڑے بڑے, وہ تو پھر عالمی شہر ہے, ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں, تو ایک سے ایک بڑا ماہر ہے. جس طرح بڑے بڑے عبادت گزار آتے ہیں تو اس طرح مہارت سے جو جیبیں کاٹنے والے بھی آتے ہیں, تو وہ تو ایسی مہارت سے کاٹتے ہیں کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بہرحال اس طرح سے اس کو باندھ لیں. ایک اہتمام یہ کریں کہ اپنی ناف سے اوپر باندھیے, یعنی ناف سے نچلا حصہ نظر نہ آئے, کیونکہ یہ سطر پوشی ہے مرد کے لیے یہ حصہ نظر آنا. نماز کے دوران اگر یہ حصہ کھل گیا, ویسے بھی اگر نظر آئے گا تو گناہ ہے, سطر پوشی لازمی ہے, تو ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک مرد کے لیے یہ جو ہے وہ حصہ ہے جو فرض ہے چھپانا. نماز کے دوران اگر اتنی دیر کھلا رہے کہ تین دفعہ سبحان اللہ کہنا تو نماز نہیں ہوتی, اس لیے یہ خاص اہتمام کیجئے کہ ناف کے اوپر باندھیں. اور دوسرا اہتمام یہ کریں کہ ٹخنے کھلے ہوں ہمارے, یعنی ایسے باندھیں کہ ہمارے ٹخنوں سے اوپر احرام ہو, یہ نہیں ہو کہ ساری مٹی صاف کرتا ہوا جا رہا ہوں, اس سے گریز کیجیے. ایک چادر اس طرح سے باندھ لیجیے, دوسری چادر جو ہے یہ چونکہ مرد حضرات کے لیے, خواتین کا اس سے کوئی تعلق تو ہے نہیں, اس طرح سے پہن. یہ بس احرام کی دو چادریں ہو گئی. اب اگر کوئی آدمی ابھی نفل پڑھنا چاہتا ہے, دو چادریں ہم نے غسل کر کے یا فرق وضو کر کے جو چادریں پہن لی, اس کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں ابھی نیت نہیں کی, تو یہ چادر سر پہ اوڑھ کے بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں دو رکعت، تاکہ سر ڈھانپا رہے، آداب میں سے ہے یہ، تو اس طرح سے پڑھ لیں. اور جب آپ نیت کرنی ہو تو سر سے کپڑا ہٹا لیجئے، اس کے بعد نیت کر لیں عمرے کی یا حج کی، اور تلبیہ پڑھ لیجئے تین مرتبہ، اس کے بعد احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی. البتہ احرام باندھنے سے پہلے، یعنی نیت کرنے سے پہلے، کوئی چاہے خوشبو وغیرہ استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتا ہے، ایسی خوشبو جس کا بدن نہ ہو، جو نظر نہ آتی ہو، سمجھے؟ تو یہ نیت کرنے سے پہلے استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن جب نیت کر لی اس کے بعد نہیں. اس طرح سے اس کو لے لیجیے. دیکھیے یہ سامنے حجر اسود، آپ جب آئیں گے بیت اللہ کی طرف، پہلے داخل ہوں گے، دعا کرنے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف پڑھیں گے. اور یہاں حجر اسود کی سیدھ میں آنے سے پہلے تین کام میں نے بتائے تھے، تو ایک کام تو یہ کہ تلبیہ پڑھنا بند کر دیا، لبیک اللہم لبیک جو کہہ رہے تھے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ استباء کر لیا. استباء کا طریقہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا تھا، اس کو اس طرح سے کاندھا اپنا کھول، اور بیت اللہ ہمارے بائیں جانب رہے گا. اس طرح سے کرنے کے بعد، اور تیسرا کام کیا ہے کہ نیت کر لیں کہ اللہ میں عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول فرما لیجیے، آسان ہوگا. یہ تین کام ہو گئے حجر اسود کے سامنے آنے سے پہلے، اور تین ہی کام تقریباً اس کے سامنے کرنے ہیں کہ ایک تو یہ کہ بالکل حجر اسود کے سامنے آ جائیے، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد کے ہاتھ چھوڑ دیں، اور تیسرا یہ کہ اشارہ استلام، اس طرح سے اپنے سینے سے تھوڑا نیچے ہاتھ کر کے اشارہ کیجیے، اور پھر ہتھیلیوں کو چوم کر یہیں پر آپ رنگ یہیں پر لیں گے. یہ نہیں ہے کہ آگے جا کے لیں گے، بلکہ جہاں پر آپ نے نیت کی ہے وہ وہیں پر فوراً، یہ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے. بعض لوگ اس کام میں بڑا دیر کر دیتے ہیں، یوں کر کہہ لیجئے جیسے بعض لوگ آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں چار رکعت نماز کی، نماز واسطے اللہ تعالیٰ کی، پیچھے پیش امام کی، اتنی لمبی چوڑی نیت کرنے میں تکبیر تحریمہ میں ہی ضائع ہو جاتی ہے. ایسی لمبی چوڑی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آدمی دل میں نیت کرتا ہے تو ایک لمحے میں ہو جاتی ہے. آپ گھر سے آ رہے ہیں چلتے ہوئے اور نیت کر لی کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نیت ہو گئی، اب آ کے اللہ ہو کر کے شامل ہو جائیے، بس اتنی دیر تک وہ نیت کرنا یہ وہ نہیں ہے. بلکہ بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو وہ بدعت بھی ہے، اس سے بچنا چاہیے. پر تلفظ بھی بدعت، بعض روایت میں، یعنی بعض کتابوں میں نے دیکھا، تو اس لیے ضروری نہ سمجھے. اس لیے یہاں پر بھی یہ ہے کہ بس لمحے کے اندر نیت کر لیں کہ عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اور اس کے بعد فوراً یہاں پر آ کر جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد کہیے، اور فوراً جو ہے وہ اشارہ استلام کر کے آپ یہاں پر ایسے آ جائیے، اور پھر یہاں سے آپ احرام طواف شروع کریں گے. پہلے جو تین چکروں میں رمل ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے اور دعائیں مانگتے ہوئے آپ چلتے رہیے، سامنے دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچے تو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پہنچتے ہوئے یہاں پہنچ جائیں. اب یہاں پہنچ کر دو صورتیں ہیں، کہ ہم اپنا رخ ایسے ہی رکھیں، یعنی بیت اللہ کی طرف نہ کریں سینہ، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اور ہاتھ چوم کے یہاں سے روانہ ہو جائیں دوسرا چکر. اور ایک یہ ہے کہ اس کے سامنے آ جائیے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد کہہ کے فوراً دوسرا چکر شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اب چونکہ پٹی تو ہے نہیں بیت ال، اب یہ حجر اسود پہلے پٹی ہوا کرتی تھی، اب انہوں نے نہ کتھئی رہنے دی نہ سفید، بالکل ختم کر دی. اس کا طریقہ یہی ہے کہ بس پیچھے جو لائٹ لگی ہوئی ادھر بھی دیکھیے، ادھر بھی نظر کیجیے، اور اس کے بیچ میں جب آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ حجر اسود آ گیا، اشارہ استلام کر لیں. بعض لوگ ابھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور یہیں سے جو ہے نا وہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اور روانہ ہوتے رہتے ہیں بےچارے. یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ پورا سینہ اپنا وہاں سے لے کے یہاں تک، اور بعض تو دیکھتے ہوئے رہتے ہیں. تو یہ اس طرح سے پھر یہ طواف نہیں ہوتا، یاد رکھیے. دوران طواف بیت اللہ کی طرف دیکھنا، پیٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. جب آپ طواف سے فارغ ہو جائیں گے تو آٹھ مرتبہ اشارہ استلام ہوگا، پھر آپ ملتظم کے سامنے آ کر دعا کر لیجیے، دو رکعت واجب طواف پڑھ لیجیے، وہاں سے واپس آ کر کہیں بھی زمزم وہ جو اللہ توفیق دے خوب پیئے، اور پھر سعی کے لیے جاتے ہوئے نبی مرتبہ اشارہ استلام کر کے سعی کے لیے روانہ ہو جائیں. دیکھیے مثال کے طور پر آپ یہ اس کو سمجھ لیجئے کہ میں یہاں ایسے مقام پر کھڑا ہوں جہاں پر صفا پہاڑ ہے، تو یہاں پر میرا رخ بیت اللہ کی طرف ہو اور میں دعا کے تو جس طرح ہاتھ اٹھایا جاتا ہے ہاتھ اٹھاؤں، اور یہاں جو دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لوں، اور یہیں پر نیت کر لوں اللہم انی ارید السعی، سمجھے کہ اللہ میں سعی کا ارادہ کرتا ہوں عمرے کی یا حج کی، اسے قبول فرما لیجیے، آسان فرما دیجیے، اور اس کے بعد پھر میں یہاں سے اپنا سفر شروع کروں گا، تو پہلے اپنی رفتار سے چلتا رہوں، لیکن جہاں مجھے دوڑنا ہے تو وہاں سے تھوڑا سا اس طرح سے دوڑتے ہوئے دوسرے حصے کی طرف آ جاؤں گا، جس کو آپ مروہ کی طرف کہہ لیجیے، یہاں ایک چکر ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہاں پر بھی دعا مانگ لیجیے، اور پھر اس کے بعد اپنا دوسرا چکر شروع کریں گے، تو یہاں پر بھی اسی طرح جب وہ سب ستون آئیں گے تو اس کے درمیان تھوڑا سا دوڑتے ہوئے اس کو آپ نے پار کرنا ہے، اور یہاں پہنچیں گے تو گویا آپ مروہ صفا پر پہنچ گئے، اس طرح ساتواں چکر وہاں جا کے ختم ہو جائے گا. بس دوسری ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ دوران طواف اور دوران سعی جتنی چاہے دعاؤں کا اہتمام کیجئے، کوئی ممانعت نہیں ہے، البتہ طواف کے دوران صرف ایک دعا ایسی ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی رکن یمانی سے لے کے حجر اسود کے درمیان جو مسنون ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رحم الراحمین، یہ پڑھتے ہوئے حجر اسود تک آ جائیے، ایک دفعہ پڑھیں، دو دفعہ پڑھیں، جتنی مرتبہ بھی. اس کے علاوہ جو چاہیں دعا مانگیے، کوئی دعا مخصوص نہیں ہے. بعض لوگوں کا آپ دیکھیں گے کتابیں لے کر دعا مانگنے میں مشغول ہیں اور اونچی اونچی آواز سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جس سے دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور پھر اللہ معاف کرے ہمارے بعض حضرات تو چونکہ انہیں قرآن پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا، عربی میں مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی غلط مانگتے ہیں، یعنی مجہول طریقے سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور لفظ بھی غلط سلط مانگ رہے ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم بلا وجہ اس کو ضروری سمجھیں اور انہی الفاظ کو جو ہمیں آ بھی نہیں رہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اردو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. اس کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا آداب میں سے، فرض اور واجب نہیں. تو جو دعائیں یاد ہیں وہ پڑھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دعائیں جو لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں وہ بڑی عمدہ دعائیں ہیں، لیکن ان دعاؤں کو یہ سمجھ کے مانگنا کہ یہ سنت ہے یا آپ ہم سے ثابت ہے کہ اس موقع پہ پڑھنی چاہیے، ایسا نہیں، بلکہ جو آپ کو دعا یاد ہو، ورنہ ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار، درود شریف، یہ سب دوران طواف کر سکتے ہیں. اسی طرح سعی کے دوران بھی جو چاہے دعا مانگیے، البتہ دوڑتے ہوئے جو ثابت ہے وہ یہ ربی اغفر وارحم انت العز الاکرم، بس یہ دعا ثابت شدہ ہے. اس کے علاوہ باقی جو چاہے دعا چلتے ہوئے، آتے جاتے، کھڑے ہو کر، جہاں بھی چاہے مانگے، کوئی ممانعت نہیں، دعا کو اس کے آداب کے ساتھ مانگنا چاہیے. بس چند باتیں میں نے عرض کرتی ہیں، اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو تو پوچھ لیجیے. صحیح کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی صحیح ہو جاتی ہے، البتہ طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنا چاہیے اور پھر دوبارہ سے طواف کریں، یا اس چکر وہیں سے شروع کر دیں جہاں سے کیا، یا اس چکر کو دوبارہ کر لیں. یہی وجہ ہے، اچھا ہوا آپ نے یہ بات پوچھ لی، کہ اگر کوئی خاتون عمرے کا طواف کر چکی ہیں، عمرے کے طواف سے فارغ ہو گئیں اور اس کے بعد صحیح پر جاتے ہوئے وہ ناپاک ہو گئیں، تو کوئی حرج نہیں، آپ صحیح کر لیں، عمرہ ادا ہو جائے گا. اسی طریقے سے حج کی صحیح میں طواف زیارت انہوں نے کر لیا اور کرنے کے بعد حج کی صحیح باقی تھی کہ ناپاکی پیش آ گئی، تو اس میں بھی گھبرانے کی بات نہیں، صحیح کی جا سکتی ہے. یعنی صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے، یعنی ہونا تو چاہیے، یہ نہیں کہ آدمی بے پرواہی اختیار کرے اور وضو ہی نہ کیا کرے، لیکن اگر بے وضو ہو جائے تو اس سے صحیح میں فرق نہیں پڑے گا، انشاءاللہ ہو جائے گی. میں نے ابھی شروع میں یہ بات بتائی تھی، حج بدل کا بھی شروع میں بتا دیا اتفاق سے. بہرحال میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اتنے سارے سوال پوچھ لیے، مجھے یاد بھی رہیں گے کہ نہیں اتنے بھیجیے تو سوچیے. تو بہرحال دیکھیے، ایک تو یہ میں نے بتایا تھا کہ حج بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جس پر حج فرض ہو زندگی میں لیکن کسی وجہ سے اس نے حج نہیں کیا، یا وہ بیمار تھا، معذور تھا، عذر کی بنا پر حج پر نہیں جا سکا، تو اب وہ زندگی میں کسی اور شخص سے یہ کہے کہ بھئی یہ پیسے تم لے لو اور میری طرف سے حج کر لو، اس کو کہتے ہیں حج بدل، سمجھ آئی؟ اور بعض لوگ جو اپنی طرف سے کرتے ہیں، کسی نے اس کو کہا نہیں ہے لیکن ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ میرے والد صاحب نے نہیں کیا تھا اور میں الحمدللہ کر چکا ہوں، تو اب میں یہ حج اپنے والد کی طرف سے کر رہا ہوں، تو یہ استحسانن حج ہوتا ہے، حج بدل جس طرح کا وہ ہے وہ نہیں ہے یہ. البتہ ہم کر سکتے ہیں یہ، تو ان کی طرف سے حج کریں، تو میں نے بتایا تھا شروع میں نیت بھی ان کی طرف سے کریں کہ اللہ میں اپنے والد کی طرف سے حج کا احرام مانتا ہوں، حج کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول فرما لیجیے. جیسا طواف کے دوران بھی انہی کی نیت کیجیے، اسی طریقے سے سعی بھی ان کی طرف سے کیجیے، قربانی بھی ان کا نام لے کے کیجیے کہ بھائی والد صاحب کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، والد صاحب کی طرف سے رمی کر رہا ہوں، یعنی سارے اعمال ان کی طرف سے کیجیے. امید ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب انہیں عطا فرمائیں. عورتوں کے لیے رمی کا میں نے بتایا تھا کہ دیکھیں جب تک کوئی آدمی ایسا معذور نہ ہو کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی اس کے بس میں نہ ہو، اس وقت تک معذور شہری نہیں کہلاتا. معذور شہری اس وقت کہلاتا ہے کہ کوئی شخص اتنا معذور ہو گیا کہ وہ بیچارہ کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، تو ایسی صورت میں پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنا کسی کو وکیل بنا دے. ایسے ہی خواتین کے لیے مسئلہ بھی ہے، محض جو ہے وہ یہ سوچ کے کہ بھئی یہ عورتیں ہیں، میں نے بتایا تھا کہ الحمدللہ آپ صحیح رمی کرنا مشکل مسئلہ نہیں ہے، اس کو آپ بہت زیادہ وہ نہ لیں، بلکہ آپ ایسا کیجئے کہ اگر شام کے وقت میں کر لیں، مغرب سے کے وقت یا مغرب کے بعد، تو انشاءاللہ بالکل خالی ملے گا آسانی کے ساتھ، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو ان کو ساتھ لے کر جائیے اور اس کے بعد جا کے بالکل قریب میں بھی الحمدللہ موقع ملتا ہے، لیکن جو ہے وہ ایسا کیجئے. دیکھیے مثلا میں بتاتا ہوں آپ کو، جو سمجھ لیجئے کہ یہ جو کرسی ہے یہ رمی کرنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم جو ہے رمی کرنے کے لیے آ رہے ہیں پیچھے سے، تو ایک تو یہ ہے کہ آتے ہی ہم نے یہیں سے شروع کر دیے، دھنا دھن پتھر مارنے شروع کر دیے، تو یہ نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ ہم یہاں سے آگے نکل جائیں، اور آگے نکل کے اس سائڈ پر جو جگہ ہے یہاں سے ماریں، آپ کو یہاں رش نہیں ملے گا اس سائڈ میں، کیونکہ جو آ رہا ہوتا ہے وہیں پر کھڑا ہو رہا ہے، جو آ رہا وہیں کھڑا ہو کے رمی کر رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہاں لاکھوں آدمی جمع ہو جاتے ہیں اور اس سائڈ پر جب تک وہ مارتا ہے تو یہاں والے جب آئیں گے تو یہاں خالی آپ کو جگہ مل جائے، یہاں سے مار کے آگے نکل جائے. دیکھیے عورتوں کے لیے حرم میں نماز پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، بلکہ جس طرح یہاں پر رہ کر اپنے گھر میں وہ پڑھتی ہیں، اسی طریقے سے اپنی قیام گاہ پر ان کو پڑھنا چاہیے نماز. یعنی جو احکام یہاں کے لیے ہیں وہی احکام وہاں کے لیے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے شریعت کے احکام میں. البتہ اتنی بات ہے کہ جب وہ طواف کے لیے آئیں تو یقیناً طواف مسجد حرام میں ہوگا. اب اگر اس دوران نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو انہیں چاہیے کہ عورتوں کا جو حصہ ہے جہاں عورتیں ہوں وہاں چلی جائیں اور وہاں نماز پڑھیں. مردوں کے بیچ میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اگر بالفرض وہ پھنس جائے، کوئی عورت ایسی پھنس گئی بیچاری نکل ہی نہیں سکتی، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز نہ پڑھیں بلکہ وہاں بیٹھ جائیں بس خاموشی، یا کھڑی رہیں ایک سائڈ پہ ہو کے اور نماز بعد میں پڑھ لیں، اس لیے کہ یہاں اگر نماز پڑھیں گی تو یہاں کئی مردوں کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے اس وقت جو ہے وہ نماز میں شامل نہ ہوں اور دوسرے جو مقام ہے وہاں جا کر نماز پڑھیں. تو باقی ہر نماز میں عورتوں کا آنا یہ ضروری نہیں ہے، اللہ رب العزت نے یہ آسانی فرمائی ہے کہ عورتیں جو اپنی قیام گاہ پر، ہوٹل میں، گھر پر جو نماز پڑھتی ہیں، انشاءاللہ انہیں وہی اجر و ثواب ملتا ہے جو مردوں کو 100,000 نماز پڑھنے کا ثواب حرم شریف میں ملتا ہے. آپ سوچئے کہ حرم شریف کی مکے کی عورتیں اگر ساری ہر نماز آ کر حرم شریف میں پڑھیں تو آپ کو تو جگہ ہی نہ ملے پھر، ہاں کے مقام ہی نہیں آتے پورے حج میں اور عمروں میں، اس لیے کہ وہ اگر نماز کے لیے آنے لگے تو آپ نہیں جا سکتے. اور یہی صورت وہاں مسجد نبوی میں ہوتی ہے، کیونکہ ہم بھی الحمدللہ وہاں جاتے آتے ہیں اور وہاں پر گھروں میں بھی آنا جانا ہوتا ہے، تو تمام خواتین تقریباً اپنے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، ہر نماز وہ مسجد نبوی میں آگے نہیں پڑھتی اور نہ ہی اپنے علاقے کی مسجد میں پڑھتی ہیں. اپنے علاقے کی مسجد میں بھی حال یہی ہوتا ہے کہ 10-5 عورتیں آ گئیں جو راستے میں گزر رہی ہیں، بازار سے جا رہی ہیں، تو جگہ چونکہ بنی بھی ہوتی ہے اس لیے آگے نماز پڑھ لیتی ہیں نماز کے وقت میں، تو اس حد تک ٹھیک ہے. باقی ہر نماز وہاں جانا اس کو ضروری سمجھنا، اب آدمی لیے پھر رہا رش کے اندر خامخم، اس پریشانی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ جب طواف کے لیے لے کے آئے انہیں اس کے لیے بھی ایسے وقت کا اہتمام کریں کہ جس میں رش زیادہ نہ ہو اور اس وقت لے کر آئیں. تیسری بات یہ سمجھیے کہ پردہ جو ہے یہ ضروری ہے، فرض ہے. یعنی چہرے پر کپڑے نہ لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی چہرہ کھول لے، عورت چہرہ کھول لے اپنا، کوشش کرے حتی الامکان کہ اپنے چہرے پر کپڑا اس طرح سے ڈالے یعنی آگے کوئی ہیڈ وغیرہ رکھ کر پھر اس پر جو ہے وہ نقاب آ جائے, تاکہ اصل مقصد اصل یہ ہے کہ یہ کپڑا جو ہے چہرے پر نہ لگے بس. اس کے لیے ایک ہاتھ کی مدد بھی لی جا سکتی ہے اگر ہوا ہو تو, اور اگر ہوا نہیں ہے تو اچھا خاصا وہ آگے ہوتا ہے تقریباً یعنی 6 inches یا 1 feet تقریباً آگے ہوتا ہے, وہ چہرہ نہیں لگتا کپڑا. اس طرح اس کی مدد سے بھی چہرے پر کپڑے لگنے سے رک سکتی ہے. بالفرض اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ رش بھی ہے چکر بھی اسے بہت آتے ہیں, اگر وہ نقاب ڈالے رکھے گی تو کہیں گر پڑے گی, ایسی صورت میں پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اوپر اپنا نقاب کر لے. لازمی بات ہے کہ شریعت ہماری ایسی نہیں ہے کہ جس نے کسی مسئلے کا حل نہ رکھا ہو, جہاں ضرورت ہے وہاں شریعت نے گنجائش دی ہے, جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر چہرہ کھولنے کی گنجائش نہیں. نہیں اس پھر نہ پڑھیے, بس یہ تو دیکھیے جب نماز تیار ہے تو آپ جب بیٹھے بغیر فرض نماز میں شامل ہو جائیں گے تحید المسجد کا ثواب بھی مل جائے گا سر, بیٹھے بغیر. اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو پھر تحید المسجد والی بات نہیں رہے گی. اس لیے جب مسجد میں آئیں اور آپ دیکھیں جماعت میں جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو آپ جب فرض شروع کریں امام صاحب کے ساتھ اسی میں تحید المسجد کی نیت بھی کر لیں تو اسی میں ادا ہو جائے گی, جی ان شاء اللہ اسی میں شامل ہو جائے گی. جی جی میں نے حجاب الحریم کے نام سے ایک دکان ہے, ماشاءاللہ وہ بہت اچھے جو ہے وہ نقاب بناتے ہیں, یعنی خاصے بڑے ہوتے ہیں ان کے نقاب اور کپڑا بھی اس کا عمدہ ہوتا ہے. اگر وہاں سے لے لیں, ہم نے بھی وہیں سے لیے تھے تو اس لیے اس سے پتا چلا کہ اچھی جگہ ہے. آپ مقام ابراہیم پر دیکھیے, 2 rakat واجب الطواف جو پڑھیں گے اگر ممکن ہو سکے تو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں, لیکن اس کو ایسا لازم اور واجب نہ سمجھیں کہ لوگ طواف کر رہے ہوں اور جیسا کہ بعض لوگ وہاں کرتے ہیں بعض ملکوں سے آتے ہیں وہ لازمی طور پہ 4-6 آدمی ایسے پکڑ کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی عورتوں سے نماز پڑھوا رہے ہو, اتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس نماز کا ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچا کر وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہم تو وہاں تکلیف سے بچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق جب تشریف لے گئے تھے عمرے کے لیے تو فرمایا کہ عمر تم طاقتور آدمی ہو, کسی کو پیچھے ہٹا کر اور طاقت کے زور پر حجر اسود چومنے کی کوشش مت کرنا, کیونکہ حجر اسود کا چومنا تو اپنی جگہ پر ہے لیکن لوگوں کو اذیت سے بچانا تکلیف سے بچانا یہ واجب ہے. تو اس لیے نماز بھی ایسی جگہ پر پڑھنا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو جائز نہیں ہے. تو مقام ابراہیم کے پیچھے اگر جگہ ملے ٹھیک ہے, نہ ہو تو تھوڑا اور پیچھے ہٹ کے پڑھ لیں, ورنہ مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ لیجئے, واجب طواف پڑھنے کی گنجائش. نہیں نہیں ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے, اتنی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اپنی خواتین کو اپنے آگے رکھیں ساتھ لے کر چلے, اور جب وہاں پر پہنچیں تو پہلے ان سے کہیں کہ رمی کر لیں اور اس کے بعد آپ بھی ساتھ میں رمی کر لیں تو آسانی سے ہو جاتی ہے. اصل میں جب تک وہاں پہنچتے نہیں سارے مسائل بہت بڑے پہاڑ معلوم ہوتے ہیں, لیکن جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو آپ کہیں گے کمالے تو کچھ بھی نہیں ہوا, الحمدللہ اللہ نے آسانی سے کرا دیا. نہیں نہیں آپ طواف کرتے رہیے, ان کی وجہ سے آپ کیوں رکتے ہیں, آپ اپنا کر لیجئے. جب آپ ان کو طواف کرانے جائیں تو اپنے ایک اور طواف کر لیجئے نفلی, بالکل نفلی طواف کر لیجئے. نہیں ضرورت نہیں ہے, آپ اصل تو جگہ آپ کو ملے گی بھی نہیں, اتنا رش ہوتا ہے طواف زیارت میں کہ آدمی بعض اوقات اگر پیر اٹھ گئے تو اٹھے ہی رہتے ہیں بس. ہاں ضرورت نہیں, طواف زیارت کے بعد اگر حج کی صحیح نہیں کی تو کریں گے. ہاں پھر صحیح ہے, ایک عمرے کی صحیح ہوتی ہے ایک حج کی صحیح الگ, سمجھے وہ عمرے کی صحیح آپ نے کی تھی, حج کی صحیح طواف زیارت کے بعد ہوتی ہے, لیکن اگر کسی نے صحیح پہلے کر لی ہے تو اب طواف زیارت کے بعد پھر صحیح کرنے کی ضرورت نہیں. جی دیکھیے تمتو والوں کے لیے بعد میں افضل, قران والوں کے لیے پہلے افضل. دیکھیے جب ہم یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے تو عمرے کی نیت کریں گے نا, اس وقت حج کا احرام مت باندھیے, اس وقت تو آپ صرف حج عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں، اس کے بعد عمرے کے تمام امور انجام دے دیں گے تو حلال ہو جائیں گے، پھر آپ اپنے وقت پر حج کا احرام باندھیں گے ایام حج میں، تو یہ دونوں مل کر تمتع ہو جائے گا. اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں کہ حج تمتع کی نیت کر رہا ہوں، آپ صرف حج کا احرام باندھیں. اب چونکہ آپ نے حج کے مہینوں میں عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، دونوں مل کر حج تمتع ہو گئے. یقیناً بغیر اس کے احرام اگر وہ طواف یعنی سر سجدے میں ڈال ہی نہیں سکتے جب تک ہیڈ نہیں ہٹائیں گے، اس لیے وہ ہٹا لیں اس کو. جہاں خواتین وہاں جا کے نماز پڑھ لیں. اصل میں دونوں ہی باتیں ہیں. بعض نے فرمایا کہ اثر نو شروع کر دو اگر ایک دو آپ نے چکر لگائے تھے، اور اس تین سے پہلے پہلے اگر ٹوٹ گیا اثر نو شروع کر دیں، اور دونوں طرح جائز ہے. اگر دل چاہے تو پہلے سے اثر نو شروع کر دیں، اور دل چاہے تو جتنے ہو چکے تھے اس کے بعد باقی کر لیجیے. اور کوئی بات سنی؟ جی میں نے بتایا نا، اگر آپ مسافر ہیں تو قصر کریں گے، اگر مقیم ہیں تو قیام علی پڑھیں گے. دیکھیے اگر مسافر بھی ہیں امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پوری نماز پڑھیں گے. ہاں نہیں، بات یہ ہے جب امام کے پیچھے پڑھیں گے جب تو پوری نماز پڑھیں گے. اگر رہ گئی آپ کی نماز خدا نہ کرے کسی وجہ سے، یا مینا میں پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پر دیکھیے کہ امام مسافر ہے یا مقیم ہے. ایک حالت تو یہ ہے کہ ہم امام کو دیکھیں گے. ہاں گروپ میں سے بھی ہو سکتا ہے، گروپ کے علاوہ بھی آ جاتے ہیں بعض اوقات. تو بہرحال یہ ہے کہ دیکھ لیجئے کہ اگر ہمارے ساتھی ہیں تو جو حالت ہماری ہوگی وہی ان کی بھی ہوگی، تو وہ اس وقت پھر فیصلہ کر لیجئے. اگر مسافر ہیں تو پھر دو رکعت پڑھیں گے بس، اور اگر مقیم ہو گئے ہیں آپ مکہ مکرمہ میں، آپ کو 15 دن کا قیام مل گیا ہے، تو اب آپ مقیم ہو گئے، اور اس صورت میں پھر پوری نماز پڑھی جائے. کہاں پر؟ نہیں بھائی وہاں پر اگر آپ روکو گے تو کس کس کو روکو گے، ایک آدمی تھوڑی ہوتا ہے وہاں. اور پھر حرم شریف میں گنجائش ہے اس کی، حرم شریف میں، صرف مکہ مسجد نبوی میں نہیں، وہاں تو لوگ روک دیتے ہیں اور لوگ رک بھی جاتے ہیں وہاں پر. اچھا بھائی کوئی اور بات اگر ہے تو، ورنہ پھر انشاءاللہ اللہ سے دعا کیجیے آپ میرے لیے بھی اپنے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو. جی بس میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ اسے قبول فرما لیجیے، آسان فرما دیجیے. اسی طرح حج کی کا احرام باندھتا ہوں یا حج کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول فرما لیجیے، آسان فرما دیجیے. اسی طرح طواف کرتے ہوئے، اے اللہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں، اسے قبول فرما لیجیے، آسان فرما دیجیے. عمرے کی سعی کرتا ہوں، جب آپ سعی کی یا طواف کی نیت کرتے ہیں تو اس سے مراد 7 چکر ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے. یعنی جب آپ کہتے ہیں نا میں ایک طواف کرنے جا رہا ہوں، تو ایک طواف سے مراد 7 چکر، 7 چکروں پر مشتمل ایک طواف ہوتا ہے. اسی طرح 7 چکر جب آپ لگائیں گے سعی کی، تو وہ ایک سعی ہوئی، ایک ہی سعی تو 7 چکر پر مشتمل ہوگی. دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو حج مقبول عطا فرمائے. دیکھو بھائی، جنایات کا مسئلہ ہے، اس میں اصل میں 2 قسم کے ہوتے ہیں بال. ایک تو ہیں وضو وغیرہ میں ٹوٹ جاتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ویسے ہی ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں. تو اس میں اصل میں کتابوں میں مسائل لکھے ہوئے ہیں، ان میں دیکھ لیجئے کہ بعض صورتوں میں صرف ایک مٹھی گیہوں صدقہ دے دے، بعض میں یہ ہے کہ 2.25 کلو گندم صدقہ دے دے، یعنی کچھ صدقہ وغیرہ آتا ہے اس سلسلے میں، تو وہ صدقہ آپ دے دیجئے. وہ وہاں بھی دے سکتے ہیں، یہاں بھی دے سکتے ہیں، یہاں آنے کے بعد بھی دے سکتے ہیں، یعنی وہاں سے یہاں آ جائیں، آ کے مسئلہ پوچھ لیں، اس کے مطابق صدقہ دے. البتہ اگر دم لازم ہو جاتا ہے خدا نہ کرے کسی وجہ سے، مثلا کسی شخص نے اپنا سر ڈھانپ کے رکھا پورے جو ہے وہ ایک دن رات سر ڈھانپا رہا، یا کسی نے جوتا استعمال کیا اور اتنی دیر استعمال کیا جس سے دم واجب ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر ایک قربانی اسی کو دم کہتے ہیں، لیکن وہ وہیں ہوگا، وہ دم یہاں نہیں ہو سکتا. اگر وہاں سے یہاں آ جائیں گے تو تب بھی ہمارے دم ذمے میں رہے گا، کوئی جب حج یا عمرے کے لیے جائے تو اس کو کہتے ہیں میری طرف سے ایک دم کر دے دینا، لیکن وہ حدود حرم ہی میں ہوگا اور وہیں کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا، اسے کھا بھی نہیں سکتے. حالت احرام میں ہوں تو دیکھیے، ایک تو یہ کہ سونے سے پہلے پہلے آدمی پابند ہوتا ہے کہ اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے، سر کو نہ ڈھانپے، پیروں پر اگر کوئی چیز ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سونے کے بعد کوئی آدمی سر پر بھی لے لے تو یقیناً اس کو علم ہی نہیں ہے. آدمی مکلف اس وقت تک ہے جب تک اس کو ہوش و حواس ہے، جب ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اور سر پہ لے لیا اور بعد میں پتہ بھی نہیں چلا تو پھر انشاءاللہ کوئی دم نہیں. نہیں نہیں، اسی کے ساتھ چکر کے ساتھ نیت کر لیجئے. جب آپ والدہ کو جو ہے وہ طواف کرائیں اس وقت پہلے ان کو نیت کرا لیں، پھر اپنی خود بھی نیت کر لیجیے. اسی طرح صحیح کے اندر بھی خود کر لیجئے، الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے. شب آخری ہے، دعا کر لیجئے تھوڑی سی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو باتیں صحیح صحیح بیان کی گئی ہیں اے اللہ انہیں قبول فرما، ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، کوئی بات اگر غلطی سے زبان سے نکل گئی ہو اسے معاف فرما، اور ذہنوں سے نسیاں منسیاں فرما دے. یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے جو حضرات بھی اس سال حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے فضل سے انہیں حج مقبول عطا فرما، حج مبرور عطا فرما. اے اللہ، ایسا حج عطا فرما دیجئے کہ جس میں حج کے بعد آدمی ایسا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو، ماں کے پیٹ سے آج ہی آیا ہو. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمیں ان حجاج میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ، ایسی عبادت کی توفیق عطا فرما جس سے آپ خوش ہوتے ہوں. اے اللہ، شکر کرنے والی زبان اے اللہ ہمیں عطا فرما. یا اللہ، عبادت کرنے والا جسم ہمیں عطا فرما. یا اللہ، جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما. جو حضرات جا چکے اے اللہ ان کا جانا قبول فرما، جو جانے والے ہیں عافیت کے ساتھ یا اللہ انہیں وہاں کا جانا نصیب فرما، اور پھر صرف ایک ہی سال نہیں بلکہ ہر سال وہاں کی حاضری بار بار کی نصیب فرما. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی بار بار کی توفیق عطا فرما. ہر حج اور ہر عمرہ اے اللہ ہمیں مقبول عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. اے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ، ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. اے اللہ، ہمارے دلوں میں بعض منصوبے ہیں اے اللہ، دین کے کرنے کے کام ہیں، اپنے فضل خاص سے اللہ انہیں تکمیل تک پہنچا دیجئے. یا اللہ، نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجئے. اے اللہ، نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک بنا دے. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما دے، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما دے. اے اللہ، ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی دعاؤں کو حاجتوں کو آپ ہم سے پہلے جانتے ہیں. یا اللہ، اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے. اے اللہ، جتنے یہاں پر آتے ہیں سب کو اے اللہ اپنے فضل خاص سے نواز دیجئے، کسی کو محروم نہ فرمائیے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرمائیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ اس سال کا آخری پروگرام تھا. انشاءاللہ آئندہ اللہ نے زندگی دی تو آئندہ سال ہمیشہ ہمارے یہاں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلا بدھ چھوڑ کر، یعنی عید کے بعد پہلا بدھ چھوڑ کر اگلے بدھ سے تربیت شروع ہو جاتی ہے.